بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، ابھی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب جواہر القرآن، جوہر القرآن ہے یا جواہر القرآن جمع ہے، جواہر القرآن پڑھ رہا تھا. اس میں حضرت نے بڑی شروع میں بڑی عجیب بات فرمائی، ایک اصولی بات یہ فرمائی ہے کہ قرآن پاک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں ان کو دکھاتا ہے. یعنی اللہ پاک قرآن پاک میں اپنے افعال کو ظاہر فرماتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. بہت تفصیلی ہے، بہت اچھا ہے وہ انداز، وہ ماشاء اللہ 700 سے زیادہ آیتیں اس میں ذکر کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. اس کے بعد دوسرا پہلو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف بلایا ہے کہ میرے پاس آنے کا، مجھ تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، میں ایسا ہوں، اب تم کو چاہیے کہ وہ تم میری طرف آؤ. تو تم کو میری طرف آنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو اس میں ان عوامر کا بیان ہے اللہ تعالیٰ کے، یہ کام، جتنے احکام، تم یہ کرو، تم یہ کرو، تم یہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، حج کرو، جیسا رہتا ہے. اس سے متعلق جو آیتیں ہیں، احکام سے متعلق جو آیتیں ہیں، ان کو بیان فرمایا ہے. سلوک میں اصلاً جو چیز سیکھی جاتی ہے وہ اخلاص سیکھا جاتا ہے، احسان کی صفت سیکھی جاتی ہے، صفت احسان جس کو کہتے ہیں. احسان کا ترجمہ اخلاص سے بھی ہوتا ہے، اور احسان کا ترجمہ عمل کو بہتر سے بہتر کوالٹی کے ساتھ انجام دینا ہوتا ہے، کامل کرنا. اور وہ بغیر اخلاص کے ہوتا نہیں، اس لیے اس کو اخلاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق بنانا، اور اس میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا. مگر ہر عمل کے بہت سے جزئیات ہوتے ہیں. آپ کو اس سے پہلے بتایا گیا ہے متعدد مرتبہ کہ تصوف کا موضوع جو ہے وہ تہذیب اخلاق ہے. جیسے علم نحو کا موضوع ہوتا ہے، علم صرف کا موضوع ہوتا ہے، علم منطق کا موضوع ہوتا ہے، فقہ کا موضوع ہوتا ہے، اصول فقہ کا موضوع ہوتا ہے، تمام علوم اور فنون کے موضوع ہوتے ہیں، سبجیکٹ کس سے متعلق ہے یہ بات. تو تصوف کا بھی جو اصل موضوع ہے وہ تہذیب اخلاق ہے، یعنی صفات رذیلہ، ان کی حقیقتوں کو جاننا اور ان سے اپنے کو بچانا اور ان کو اپنے میں سے دور کرنا، اور صفات حمیدہ کو، اچھے صفات کو جاننا اور ان کو حاصل کرنا، ان کو اختیار کرنا. اچھے صفات اور برے صفات سے متعلق باتوں کو ہی اخلاق کہتے ہیں. اخلاق خلق کی جمع ہے، خلق کے معنی باطنی صفت. تو آدمی جو اخلاق کا برتاؤ کرتا ہے وہ باطنی صفت کا مظاہرہ ہوتا ہے اس سے، اس لیے اس کو اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں کہ اخلاق سے بات کرنا، اخلاق سے ملنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ورنہ اصل جب تواضع سے ملیں گے آپ تو کیسے ملنا بول کے جو بیان کیا جاتا ہے نا، وہ تواضع کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے اخلاق سے مراد صفات، اور اخلاق حمیدہ اچھی صفات، اخلاق رذیلہ خراب صفات. تو خراب صفات سے اپنے کو بچانا، چونکہ جتنے افعال ہوتے ہیں وہ صفت کا نتیجہ ہیں، کام جو ہے وہ صفت کی وجہ سے ہوتا ہے. آپ گاڑی چلائیں گے تو ڈرائیونگ کی صفت آپ میں ہوگی تو چلا پائیں گے، ورنہ نہیں چلا سکتے. آپ ٹائپنگ کریں گے تو ٹائپ کرنے کی صفت آپ میں ہوگی تبھی کریں گے، ورنہ نہیں کرتے آپ. ہر فیل جو ہوتا ہے وہ صفت کا نتیجہ ہوتا ہے. فیل اور عمل دونوں چیزیں تھوڑے سے فرق کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر دونوں ایک ہی معنی میں ہیں. تو ہر عمل جو ہوتا ہے وہ کسی صفت کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. اس لیے تصوف کا موضوع جو ہے نا وہ صفت ہے، صفتوں کو بنانا ہے تاکہ اس سے جو اعمال صادر ہوں وہ صحیح ہو جائیں، یعنی اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، جو کہ اللہ کا جو حکم ہے وہ اس میں پورا ہوگا، ورنہ اللہ کا حکم پورا نہیں ہو سکتا. اللہ کا حکم کو پورا کرنا مجاہدہ حقیقی ہے. تصوف میں مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. مجاہدے کا مطلب مشقت اٹھانا، تکلیف برداشت کرنا کسی کام کو کرنے کے لیے. دین میں مجاہدہ ہے، یعنی دین کے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے آپ کو مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا ہے، چاہے خوشی سے چاہے بغیر خوشی کے. کوئی کام بغیر اس کے نہیں ہو سکتا. روزہ ہے، مجاہدے کے بغیر روزہ نہیں ہوتا. تراویح ہے، مجاہدے کے بغیر تراویح نہیں ہو سکتی. عام نمازیں ہیں، مجاہدے کے بغیر نمازیں نہیں ہو سکتی. زکوٰۃ ہے، مجاہدے کے بغیر زکوٰۃ نہیں ادا ہو سکتی. زکوٰۃ میں آدمی کو اپنے مال کو جو اس نے کمایا ہے دے دینا ہوتا ہے بغیر کسی وجہ کے. غریب کو جو دے رہے ہیں انہیں آپ کو کیا دے رہا، کچھ بھی نہیں دے رہا. تو بڑا دل پہ طبیعت گراں گزرتا ہے، ارے میں خامخا اپنے پیسے اس کو دے دے رہا ہوں. ایک ڈالر راستے میں جیب میں سے گر گیا تو آدمی کو کتنی بے چینی ہوتی ہے. $10 گر گیا، ٹکٹ مل گیا فری میں، تو کیسا متلی ہوتی، پورا دن متلی ہوتی رہتی ہے. مال جو ہے نا نکالنے میں مشقت ہوتی ہے، بوجھ پڑتا ہے طبیعت پہ بہت. حج کرنے میں تو، آج کرنے میں تو ظاہر ہے، آج کرنے میں تو نانی یاد آ جاتی ہے. تو ہر عمل میں مجاہدہ ہے. تو مجاہدہ ایک حکمی ہوتا ہے، ایک مجاہدہ حقیقی ہوتا ہے. مجاہدہ حقیقی اصل اللہ کے حکم کا پورا ہونا ہے، حال کے امر کو اچھی طریقے سے پہچان کر اچھی طریقے سے ادا کرنا. پہچاننا علم کو حاصل کرنا ہے، ادا کرنا عمل کرنا ہے اس کو. مگر پہچاننے کا جو فن ہے وہ بھی ایک مستقل کام ہوتا ہے. یہ جو صفات ہیں یہ متقابل ہیں، یعنی جو خراب صفت ہے اسی کے مقابلے میں اچھی صفت ہے. اس کے اصول 10 ہیں، 10 خراب صفات ہیں، 10 اچھی صفات ہیں. اخلاق حمیدہ کے اصول 10 ہیں، اخلاق رذیلہ کے اصول بھی 10 ہیں. بقیہ اخلاق جو ہے نا اپنی تفصیلات کے طور سے، اچھے اخلاق بہت ہیں، برے اخلاق بھی بہت ہیں، یعنی 50 ہوتے ہیں سمجھو، مگر مرکزی طور پر وہ 10 ہوتے ہیں. اس میں عام طور پر ہم جن باتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں، اس میں جیسے کل بات آئی تھی تو ہم اخلاص کا اور جناب والا تواضع کا، اس کا ذکر بنیادی طور پر کیا جاتا ہے. تواضع کا تو اس لیے کہ شعری تصوف کی بنیاد فنائیت پر ہے. تصوف کی جو بنیاد ہے، یعنی اخلاق حمیدہ کے اندر جو بنیاد ہے تصوف میں، وہ تواضع ہے. وہ آ جائے آدمی میں. ابدیت یہی ہے، ہم کو اپنی جگہ پر رہنا آ جائے، ہم جو ہیں وہ ہمارا، وہ اس کی حقیقت ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمیں اپنی جگہ پر رہنا آ جائے، تواضع کی وہ حقیقت ہوتی ہے. مگر اس کے مقابلے میں تکبر ہے جو ساری انسانیت اختیار کرتی ہے، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے صفت. ایسے ریا اور اخلاص ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں. اور اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا ہے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا، چیزیں اپنی ضد سے ہی پہچانی جاتی ہیں. دن رات، دن کی پہچان رات سے ہے، رات کی پہچان دن سے ہے. مالداری کی پہچان غربت سے ہے، غربت کی پہچان مالداری سے ہے. تندرستی کی پہچان بیماری سے ہے، بیماری کی پہچان تندرستی سے ہے. چیزیں اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں. توحید کی پہچان شرک سے ہے اور شرک کی پہچان توحید سے ہے. شرک آدمی کو نہیں معلوم ہوں گا تو وہ خود توحید کو اختیار نہیں کر سکتا ہے. تو ایسے ہی جو ہے نا یہ ریاکاری اور اخلاص یہ بہت مرکزی صفات میں سے ہیں. اصل مرکزی اس کے اندر دوسری ہیں، وہ کسی اور موقع پر وہ بات لائی جائے گی. چونکہ اخلاق رذیلہ کی اصل جو بنیاد ہے وہ شہوت اور غضب، غصہ اور خواہش، یہ دو مرکزی صفتیں ہوتی ہیں. اور ان کی بھی بنیاد ہے ان صفتوں کا اعتدال پر آنا، قوت غضبیہ اور قوت شہویہ اور قوت عقلیہ، ان کے اعتدال کو اصل اخلاق کہتے ہیں. وہ جب وہ ایک دوسری چیز ہے کہ اخلاق کی حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے، وہ جاننے کے لیے ہم تو یہاں صرف دو صفتوں کا مذاکرہ کرنا چاہ رہے تھے، دو متقابل صفتوں کا، تو اس میں ریاکاری کو پڑھتے ہیں. اچھا، میں نے یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ کتابیں جو لکھی بھی ہوتی ہیں کسی بھی موضوع کے اوپر، وہ چھوٹی، پھر میڈیم، پھر بڑی، ایسا ہوتی ہیں، تفسیرات اس میں زیادہ ہوتی ہیں. پہلے ہم افتتاح النحو پڑھاتے ہیں، پھر جناب والا ہدایت النحو، یہ کافیہ پڑھاتے ہیں، پھر کہیں جا کے شرح جامی ہے، یہ ابن عقیل ہے، قطر الندا ہے، ایسے پڑھاتے ہیں. اس کے بعد تفسیر ایسی ہوتی ہے، ہر فن کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. مرقات پڑھاتے ہیں، تحصیل المنطق پڑھاتے ہیں، پھر مرقات پڑھاتے ہیں، پھر تہذیب پڑھاتے ہیں، پھر قطبی پڑھاتے ہیں، پھر سلم اللہ حسن پڑھاتے ہیں. تدریجن ہے، ترتیب اس طریقے کی ہوتی ہے. تو اخلاق جو ہے نا، بعض کتابوں میں بہت مختصر انداز میں لکھے ہوئے ہیں، یاد کرنے کی اور سمجھنے کی سہولت کے واسطے. بہت مفصل جو ہے نا وہ احیاء العلوم میں ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی. امام غزالی کی ایک اور کتاب بھی ہے، تبلیغ دین، اس میں بھی اخلاق کا بیان ہے، وہ میڈیم ہے. ہم جو عام طور پر شریعت و تصوف پڑھنے کو بولتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، اپنے دوستوں کو، اس میں اخلاق کا بیان مجمل مختصر الفاظ میں، تاکہ آپ کو ذہن میں رکھنا آسان ہو، اس کو سمجھ لینا آسان ہو جائے. بول کے بقیہ اس کی جو تفصیلات ہیں جزیات کے ساتھ بہت ساری، وہ آپ کو کتاب میں ملتی ہیں. تو امام غزالی کی کتاب جو احیاء العلوم ہے، یا کیمیائے سعادت ہے، اس میں جو ہے نا وہ اخلاقیات کا بیان بہت مبسوط ہے. اور بھی دوسری کتابوں کے اندر ہے، کتاب الاخلاق نام سے ہی کتابیں ملتی ہیں، مطلب اور بھی بہت سی ایسی کتابیں ملتی ہیں جو اس موضوع کے اوپر پائی جاتی ہیں. رسالہ قشیریہ کا جو ترجمہ ہے وہ بھی اخلاق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس کا کچھ نام، اس کتاب کا نام کچھ ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا، جو اردو میں چھپنے کے بعد اس کا نام رکھا گیا ہے. تو وہ بھی اس مقصد میں بہت اچھی ہے، بہت پڑھی بھی جاتی ہے، وہ اپنے مجلسوں کے اندر اس کو پڑھ کر سناتے بھی ہیں. تو وہ ان چیزوں کا بھی مذاکرہ ضرور ہوتے رہنا چاہیے. تو ہمارا جو اپنی مجلس میں جو تصوف کی مجلسیں ہیں، اس کے اندر ہم سلوک قادریہ کے جو مسائل ہیں، جو علوم ہیں، ان کا مذاکرہ زیادہ کرتے ہیں، چونکہ ان کا سمجھنا آسان نہیں ہوتا، اس کے اندر باریکی پائی جاتی ہے، اس کو بار بار سننا پڑتا ہے، پھر اس کی مشق ہوتی ہے ذہنی طور پر، کہ آدمی بار بار سوچتا ہے، جب اس کو سن کے یاد رکھے تو پھر اس کی مشق بنتی ہے آہستہ آہستہ، تو اس کا بیان زیادہ تر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا مقصود ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد اللہ کو راضی کرنے کا جو مقصود ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ تو صفات کے ذریعے سے، وہ تو افعال کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس لیے اس کو جاننا اور اس پر عمل کرنا، اس کا مجاہدہ کرنا، یہ بھی ایک مستقل مطلوب ہے. تو اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چار چیزوں کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، چار صفات کا. ایک ریاکاری کا، کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. پھر ایک اخلاص کا، اس کی تفصیلات کیا ہیں، ریا اور اخلاص کا. ایک تواضع کا اور ایک تکبر کا. ویسے امام غزالی نے اس کو جتنا لکھا ہے، اگر ہم ایک ایک گھنٹے کے اعتبار سے اس کو پڑھیں تو یہ چاروں پڑھنے کے لیے 10 دن بسنے ہوتے، اتنا لمبا ہے وہ. مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری فصل ریا کے باب میں، یعنی عبادات کی جہد سے جاہ و منزلت کی طلب کرنے میں، اور اس میں 11 بیان ہیں.
یعنی ریا کے اندر انہوں نے کہا کہ ریا کے بیان میں سے مراد کیا ہے، کہ عبادتوں میں، عبادتوں کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، عبادتوں میں جاہ و منزلت طلب کرنا. جاہ کہتے ہیں عزت چاہنا، مرتبہ. منزلت کہتے ہیں لوگوں کے پاس اپنے مقام کو بنانا، اپنے مرتبے کو بنانا. یعنی عبادتوں کو انجام دے کے لوگوں کے پاس محبوب ہونے کی نیت کرنا، کہ میں یہ کر رہا ہوں یہ اس لیے، اگر میں ایسا کروں گا تو لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے. اس کے بیان میں یہ بیان ہے. فرما رہے اردو جو ہے نا ان کی ذرا ایسی ہے، تھوڑا سا آپ کو اپنا ٹرانسلیشن اندر دماغ میں خود ہی تھوڑا ٹرانسلیشن کر لینا پڑتا ہے.
بیان اول، ریا کی مذمت میں. واضح ہو کہ ریا حرام ہے، اور ریا کار خدا کے نزدیک مغضوب ہے، اور یہ بات آیات و اخبار و آثار سے ثابت ہے. چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا،
آیات، اخبار، آثار. اخبار حدیثوں کو کہتے ہیں، خبر کی جمع ہے. آثار اثر کی جمع ہے، حضرات صحابہ اور سلف کے جو اقوال ہوتے ہیں، جو نصیحتیں ہوتی ہیں، ان کو آثار کہتے ہیں. تو روایات، حدیثیں اور اخبار، وہ بھی حدیثیں، آیات قرآن پاک کی آیتیں، اخبار حدیثیں، آثار صحابہ کے فتاوی، صحابہ کے بیانات، صحابہ کی نصیحت، صحابہ کی توضیحات وغیرہ. چلو،
چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراؤون، اور فرمایا والذین یمکرون السیئات لهم عذاب.
اس کا ترجمہ نہیں کیا ہے، نہیں ترجمہ نہیں ذکر کیا، یہ بعد میں ہے ترجمہ،
نہیں ترجمہ،
دیکھو کر آگے پڑھو سمجھ میں آئے گا.
والذین یمکرون السیئات لهم عذاب شدید ومکر اولئک هو یبور. حضرت مجاہد رحمت اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ ریاکار ہیں جو اس آیت میں مذکور ہوئے ہیں، اور فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اس میں اخلاص والوں کی مدح مذکور فرمائی کہ سوائے وجہ اللہ کے اور کوئی ارادہ نہیں کرتے، اور ریا اس کی ضد ہے. اور فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. یہ آیت ایسے لوگوں کی شان میں اتری ہے جو اپنی عبادات و اعمال پہ مزدوری اور ثنا کے خواہاں ہوتے تھے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
جب خواہاں چاہنا، خواہ مانے چاہنے کو کہتے ہیں، خواہاں ہوتے تھے وہ تو چاہتے تھے.
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم
نجات کس چیز میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
ان لا يميل العبد بطاعة الله تبارك وتعالى يريد بها الناس، ان لا يميل خود نیا لفظ ہے، ایسی صورت میں متن چھوڑ دیا کرو اگر ایسی عربی آئے تو.
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تین شخصوں کی، یعنی شہید اور صدقہ دینے والے اور قاری کے احوال کی حدیث جو باب اخلاص میں مفصل مذکور ہے، مروی ہے کہ خداوند کریم ان میں سے ہر ایک کو ارشاد فرماوے گا کہ تو جھوٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے واسطے نہیں لڑا بلکہ اس لیے کہ لوگ کہیں کہ تو بڑا بہادر ہے، اور تو نے خدا کے واسطے خیرات نہ دی بلکہ سخی کہلانے کے واسطے، اور تو نے خدا کے واسطے کلام اللہ نہیں پڑھا بلکہ قاری مشہور ہونے کے لیے. اس حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کو ثواب نہ ملا اور ان کی ریا نے سب اعمال بیکار کر دیے. اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی ہے من رآئی رآئی اللہ بہ ومن سمع سمع اللہ بہ
سمع
ومن سمع سمع اللہ بہ
سمع اللہ
ومن سمع سمع اللہ بہ. اور ایک حدیث طویل میں یوں مذکور ہے
جو دکھلاتا ہے تو دکھلا دیا جاتا ہے، جو سنانا چاہتا ہے تو سنوا دیا جاتا ہے، ثواب واب پھر کچھ نہیں ملتا.
اور ایک حدیث طویل میں یوں مذکور ہے کہ خداوند کریم فرشتوں کو یوں ارشاد فرماوے گا کہ اس شخص نے اپنے اعمال سے مجھ کو ارادہ نہیں کیا، اس کو دوزخ میں ڈال دو. اور ایک حدیث میں یوں ارشاد ہے کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. لوگوں نے عرض کیا کہ شرک اصغر کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الریا، یعنی ریا ہے. پھر فرمایا ہے
عربی چھوڑنا.
اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ استعیذ باللہ عز وجل من الحب الحزن حزن
جبل
جبل حزن. لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، آپ نے فرمایا
فضائل اعمال میں ہے نا یہ حدیث، جبل حزن سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے.
لوگوں نے عرض کیا کہ وہ کیا چیز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واوفى جهنم اعد للقراء المرائين
للقراء
اعد للقراء
مرائين
مرائين. اور ایک حدیث سے قدسی یوں وارد ہے،
یہاں پہ شروع میں چونکہ تعریف مذمت کر رہے ہیں تو اس لیے آیتیں عربی آ رہی ہے زیادہ, ورنہ نہیں آتی آخر بعد میں عربی نہیں آتی زیادہ.
ترجمہ حاشیے میں ہے لیکن اس کو جوڑنا مشکل ہے ذرا ہر جگہ. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی تم میں سے روزہ رکھے تو سر اور داڑھی میں تیل ڈال لے اور ہونٹوں پر بھی ہاتھ پھیر دے تاکہ لوگ نہ جانیں کہ روزے دار ہے.
غیر رمضان کی بات ہو رہی ہے, رمضان میں جو ہے نا تیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے, سارے لوگ کم ہوئے کی قسم کر رہتا ہے.
اور جب کوئی دائیں ہاتھ سے کچھ دیوے تو بائیں کو خبر نہ ہو, اور جب نماز پڑھے تو اپنے دروازے کا پردہ چھوڑ دے, کیونکہ خدا تعالی ثنا بھی اسی طرح تقسیم کرتا ہے جس طرح روزی بانٹتا ہے. اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, لا يقبل الله عز وجل عملا فيه مثقال ذرة من ریاء. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو روتے دیکھا اور سبب گریہ پوچھا.
گریہ معنی بھی رونا, سبب گریہ بولے تو رونے کا سبب پوچھا.
تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو ایک حدیث رولاتی ہے جس کو میں نے اس خبر والے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان اوف الریائی شرکن
ادنا
ان ادن الریائی شرکن. اور ایک حدیث میں ارشاد ہے,
عربی نہ پڑھو چلو آگے,
کہ عفی
وہ بھی چھوڑ دو,
کہ عفیتہ اور شہوت خفیہ کا مال ریائے خفی اور ریاو دقیق پر پہنچتا ہے اور رباو دقیق پہ پہنچتا ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جس روز خدا تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا, عرش کے سائے میں ایک ایسا شخص ہوگا جس نے دانے ہاتھ سے دیا اور بائیں کو خبر نہ ہوئی, یعنی خیرات خفیہ کی اسی جہت سے وارد ہے کہ عمل خفیہ ظاہر کے عمل سے 70 گنا فضیلت رکھتا ہے. اور ایک حدیث شریف میں وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز ریاکار تین ناموں سے پکارا جائے گا, اے فاجر, اے غابر, اے مرائی, تیرے عمل ضائع ہوئے اور ثواب جاتا رہا جس کے لیے تو عمل کرتا تھا, جا اس سے اپنی اجرت لے. اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ روتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کس سبب سے روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, امرا تخوفت علی امتی الشرک اما انہم لا یعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولا حجرا او لکنہم وحجرا ولکنہم یراؤون باعمالہم. ایک حدیث میں یوں وارد ہے کہ جب حق تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اپنے اوپر کی اشیاء کے ساتھ کانپنے لگی. اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا کر کر زمین کے لیے میخیں بنا دیں. فرشتوں نے آپس میں کہا کہ خدا تعالیٰ نے کوئی چیز پہاڑ سے زیادہ سخت نہیں بنائی. اللہ تعالیٰ نے لوہا پیدا کیا, اس نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا. پھر آگ پیدا کی, اس نے لوہے کو گلا دیا. پھر پانی کو حکم ہوا, اس نے آگ بجھا دی. پھر ہوا کو حکم ہوا, اس نے پانی کو تہہ و بالا کر دیا. فرشتوں نے سب دیکھ کر باہم اختلاف کیا کہ سب میں زیادہ سخت چیز کون ہے. پھر کہا کہ اس کو اللہ جل شانہ سے پوچھنا چاہیے. عرض کیا کہ الہی, تو نے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ سخت کون سی چیز بنائی ہے؟ ارشاد ہوا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ سخت آدم زاد کا دل ہے کہ خیرات دہنے ہاتھ سے کرتا ہے اور بائیں سے چھپاتا ہے. اس سے زیادہ سخت کوئی مخلوق میں نے پیدا نہیں کی.
سخت سے مراد مضبوط اور طاقتور ہے یہاں پہ, یعنی اخلاص سے زیادہ مضبوط اور طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. مال ایسے خرچ کرنا کہ بائیں دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے, دائیں سے خرچ کرو تو بائیں کو پتہ نہ چلے, ایک تعبیر ہے یہ بولنے کی کہ یعنی خود اپنے کو بھی صحیح اندازہ نہ ہو. جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے دے دیا, اب کیا معلوم, نہیں پتہ ہی چاہیے, پتہ ہی نہیں ہے کہ خود دائیں کو بھی نہیں پتہ ہے کتنا ہے. تو مطلب یہ کہ دوسروں کو کیا پتہ چلے گا جب اپنے ہی کے بارے میں جو ہے نا آدمی وہ کر رہا ہے, اس کو ابہام میں ہے.
اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک شخص سے راوی ہیں کہ اس شخص نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھ سے کوئی حدیث بیان فرمائیے جس کو آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو. حضرت معاذ اتنا روئے کہ سائل کو گمان ہوا کہ آپ چپ نہ ہوں گے. پھر جب چپ ہوئے اور کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے مجھ کو پکارا, اے معاذ, میں نے عرض کیا لبیک بی ابی انت داعی یا رسول اللہ,
بی ابی
انت
و امی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان. بے ابھی انت و امی جب بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے میرے ماں اور باپ دونوں آپ پر قربان.
بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تجھ سے ایک حدیث کہتا ہوں, اگر تو یاد رکھے گا تو تجھ کو نافع ہوگی, اگر یاد نہ رکھے گا اور ضائع کر دے گا تو تیری حجت قیامت میں خدا تعالیٰ کے سامنے کچھ نہ چلے گی. اے معاذ, اللہ تعالیٰ نے قبل پیدائش زمین اور آسمان کے سات فرشتوں کو پیدا کیا, پھر آسمانوں کو پیدا کر کے ہر آسمان پر ایک فرشتہ دربان معین کر دیا اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی.
دربان کو کیا بولتے ہیں؟ گارڈ. چلو.
اور ہر آسمان کو بڑی عظمت عنایت فرمائی. جب بندے کے صبح سے شام تک کے عمل فرشتے محافظ لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور عمل میں آفتاب کا سا نور ہوتا ہے, فرشتے اپنے نزدیک اس کو اچھا اور بہت سمجھتے ہیں, مگر جب آسمانی دنیا پہ پہنچتے ہیں تو دربان اس آسمان کا محافظوں سے کہتا ہے کہ اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو, میں غیبت کا فرشتہ ہوں, میرے رب نے مجھ کو حکم کیا ہے کہ جس شخص نے لوگوں کی غیبت کی ہو اس کے عمل کو اپنے آگے نہ بڑھنے دو. پھر محافظین کوئی اور عمل صالح بندے کا لے کر جس میں غیبت نہ ہو دربان اول سے گزر جاتے ہیں اور اس عمل کو پاک اور بہت زیادہ جانتے ہیں, یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں. وہاں کا دربان کہتا ہے کہ کھڑے رہو اور اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر مارو, اس نے اس عمل سے متاعِ دنیا مراد لی تھی. میرے پروردگار کا حکم ہے کہ ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں. وہ شخص مجلسوں میں بیٹھ کر فخر کیا کرتا تھا. پھر محافظین بندے کا اور عمل صدقہ اور نماز روزہ جس میں ایسا نور ہو کہ محافظین بھی حیران رہیں لے کر چڑھتے ہیں اور دونوں آسمانوں سے گزر جاتے ہیں. جب تیسرے پر پہنچتے ہیں تو جو فرشتہ اس پر موکل ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھہرو اور اس عمل کو اس بندے کے منہ پر مارو کہ میں کبر کا فرشتہ ہوں, میرے مالک کا حکم ہے کہ جس عمل میں کبر ہو اس کو آگے نہ جانے دو. وہ شخص مجلسوں میں تکبر کیا کرتا تھا. پھر محافظین بندے کا کوئی اور عمل مثل حج و عمرہ نماز و روزہ لے کے اوپر جاتے ہیں اور یہ عمل ستارے کے موافق چمکتا ہوتا ہے اور آواز کرتا ہے اس کو لے کر جب چوتھے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس کا دربان کہتا ہے کہ اس عمل کو اسی کی پیٹھ اور پیٹ پر مارو, میں فرشتہ عجب ہوں اور میرے مالک کی اجازت ہے کہ عجب کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دو. کہ شخص جب عمل کرتا تھا تو اپنے عمل میں عجب کو دخل دیتا تھا.
عجب میں نے اپنے کو پسند کرنا.
پھر محافظین اور عمل بندے کا لے کر پانچویں آسمان تک چلے جاتے ہیں. یہ عمل دلہن کی طرح آراستہ ہوتا ہے. پانچویں آسمان کا موکل کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو عمل والے کے منہ پر مارو اور اس کی گردن پر ڈال دو, میں فرشتہ حسد کا ہوں, وہ لوگوں سے حسد کیا کرتا تھا. جو کوئی کچھ سیکھتا اور اس کے موافق کام کرتا یا کوئی شخص نفل عبادات کرتا یہ سب کی حسد کرتا اور ان کو برا کہتا. مجھے حکم الہی ہے کہ اس کے عمل کو آگے نہ جانے دوں. پھر محافظین بندے کے اور نماز و روزہ و حج لے کر اوپر چڑھتے ہیں اور جب چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں وہاں کا موکل کہتا ہے کہ ٹھہرو اور اس کے عامل کے منہ پر مارو کہ وہ کبھی کسی انسان پر رحم نہیں کرتا, کیسی ہی کسی پر بلا یا ضرر آوے بلکہ ہنسا کرتا ہے, میں فرشتہ رحمت ہوں, مجھے امر خداوندی ہے کہ ایسے کے عمل کو آگے نہ بڑھنے دوں. پھر محافظین بندے کا اور عمل لے کر بڑھتے ہیں اور اس عمل میں روزہ نماز اور ورع و اجتہاد وغیرہ میں رات کسی گرج ہوتی ہے اور آفتاب کی چمک اور 3000 فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور چھٹوں آسمان سے گزر کے جب ساتویں آسمان پہ پہنچتے ہیں تو اس کا دربان کہتا ہے کہ توقف کرو اور اس عمل کو اس کے عامل کے منہ پر مارو اور اس کے اعضاء پر پٹکو اور اسے اس کے دل پر ڈالو, جس عمل کو خالص خدا کے واسطے نہیں کیا اس کو میں پروردگار کے سامنے نہ جانے دوں گا. اس عمل کو بھی اپنے عمل سے غیر اللہ اس عامل کو بھی اپنے عمل سے غیر اللہ مراد تھا، اور اس کی مراد یہ تھی کہ فقہا میں رفعت ہو جائے، علماء میں میرا ذکر ہو، شہروں میں مشہور ہو جاؤں، میرے خدا کا حکم ہے کہ اس کے عمل کو اپنے پاس سے آگے نہ جانے دوں، اور جو عمل کے خدا کے واسطے نہیں وہ ریا ہے، اور خدا تعالی ریاکار کا عمل قبول نہیں فرماتا۔
اصل میں اس بات کی وجہ سے وہ پوری حدیث نقل فرمائی، لیکن یہ بہت ہی محتم بشان حدیث ہے جو ذہن میں رکھنے کی ہے، اس کا خلاصہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ نے کون سا فرشتہ گارڈ کے طور پر رکھا ہے، اس میں سے نکالو حدیث میں سے، اور عبت والا بول کے
پہلا عبت جی،
یعنی کسٹم آفیسر ہیں یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال کے اوپر لے جانے والے فرشتوں کو جانچنے کے لیے کسٹم آفیسر رکھے ہوئے ہیں، بندوں کے اعمال کو جانچنے کے لیے۔ کوئی سا بھی عمل لے کے جائے تو اس فرشتے کا کام، پہلے آسمان کے فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ جانچتا ہے کہ اس میں غیبت، اس کے کرنے والے میں غیبت کا مرض تو نہیں تھا، اور وہ ڈیڈکٹ کر لیتا ہے، اس عمل میں سے غیبت کو ڈیڈکٹ کر لیتا ہے۔ تو اگر اس میں غیبت پائی گئی تو کہتا ہے کہ نہیں آگے بڑھنے نہیں دوں گا، چاہے وہ دوسری قسم کا ہی عمل کیوں نہ ہو، کرنے والا غیبت والا ہے، عمل آگے نہیں جائے گا، چونکہ اس کے اثرات اس میں آ جاتے ہیں۔ تو پہلا فرشتہ غیبت کا ہے جو گارڈ کے طور پر آسمان پر اللہ نے مقرر فرمایا ہوا ہے، عامل کی غیبت کو جانچنا، کرنے والے کی غیبت کو جانچ کے آگے بڑھانا عمل کو۔ فرشتے لے جانے والے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کتنا بہترین عمل ہے، چمکدار ہے، لیکن اس کے اندر غیبت کو جانچنے کا کام بھی ان لے جانے والے فرشتوں کا نہیں تھا، وہ اس فرشتے کا کام تھا، وہ جانچ کے جو ہے نا عمل واپس کر دے گا۔ دوسرا کون ہے؟
فخر
ہے، بڑائی کرنا۔ اور تیسرا
کبر، مجلس میں تکبر کرتا تھا۔
ہاں، دوسرے والے کا کیا ہے پڑھو ذرا۔
یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں کا دربان کہتا ہے کھڑے رہو، اس عمل کو اس کے مرتکب کے منہ پر مارو، اس نے اس عمل سے متاع دنیا مراد لی تھی، بے پروردگار کا حکم ہے ایسے عمل کو آگے نہ جانے دوں۔
تو فخر کیا ہوا؟
وہ شخص مجلس میں بیٹھ کے فخر کیا کرتا تھا،
مجلسوں میں بیٹھ کے فخر کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ اس نے متاع دنیا، یعنی عمل کرنے کے اندر اس نے دنیاوی چیزوں کو چاہا تھا، دنیاوی سامان کو چاہا تھا، مالی خواہش کا اس نے ارادہ کیا تھا، اس میں عمل کے ذریعے سے مال کے حاصل ہونے کا ارادہ کیا تھا۔
تیسرا جس کے عمل میں کبر ہو،
جی تکبر کا تیسرا فرشتہ جو ہے نا، عامل کے تکبر کو جانچنے کے لیے، جی
چوتھا فرشتہ عجب،
چوتھا عجب کو جانچنے کے لیے ہے۔ تکبر میں دوسرے کے مقابلے میں اپنے کو اچھا سمجھنا ہوتا ہے، اور عجب میں اپنی ذات میں اپنے کو اچھا سمجھنا ہوتا ہے، دوسرے سے بحث نہیں۔ اسلام میں اپنے کو پسند کرنا، اپنے کو اچھا سمجھنے کی اجازت نہیں ہوتی، یہ بھی گناہ ہے۔ اچھا تو جب ہوں گا جب اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا بولیں گے، وہ تو کب بولیں گے؟ جب قیامت میں جانے کے بعد بولیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم اچھے ہیں یا نہیں ہے خود اس کا حکم ہی نہیں لگا سکتے اپنے اوپر۔ ہر آدمی تو میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا، بھائی تو کہاں سے اچھا ہے؟ تو اللہ میں اسے پوچھ کے آ گیا تو۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اچھا ہونے کا، اس بندے پر اچھا ہونے کا حکم نہیں لے سکتا، اس لیے اپنے کو اچھا نہیں سمجھ سکتے، چاہے اچھا ہی عمل آدمی کر رہا ہو، انجام کا پتہ نہیں ہے نا، تو اس کو عجب کہتے ہیں۔ تو ایک فرشتے کا کام ہے عجب کو جانچنا عامل کے، ایک فرشتے کا کام ہے تکبر کو جانچنا عامل کے، ایک فرشتے کا کام ہے کہ صرف دنیا کے سامان کو جانچنا کہ کام کی نیت میں صرف متاع دنیا ہی ہے، اور ایک فرشتے کا کام غیبت کو جانچنا ہے۔ چلو چار ہو گئے،
پانچواں حسد،
پانچویں کا کام ہے حسد کو جانچنا، کام کرنے والا حاسد ہے کیا، عمل کون سا لے کے جا رہا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن انہیں اس کی عمل، اس عمل کرنے والے میں حسد کا مرض ہے، وہ اس کی گرفت میں آ جاتا ہے وہاں پہ، یا وہ کام حسد سے متعلق اٹاچ ہو کے رہتا ہے تو وہ وہاں پکڑا جاتا ہے، حسد والا پہلو اس میں کوئی نہیں پایا جاتا تو نکل جاتا آگے۔ چھٹا
کسی انسان پر رحم نہیں کرتا،
ہاں بے رحم، رحم کرنے کی عادت ہی نہیں ہوتی بال لوگوں کی، شفقت ہونا طبیعت میں، رحم ہونا، ہمدردی ہونا، یہ بھی ضروری ہے، اگر آدمی میں رحم نہیں ہے تو اس کا عمل آگے جانے نہیں دیتے۔
ساتواں غیر اللہ مراد تھی.
ہاں ساتواں جو ہے نا وہ ریاکاری ہونا, اللہ کا غیر جو ہے نا آدمی کے عمل میں اگر مطلوب ہو کسی کو تو وہ اس عمل کو آسمان پہ چڑھنے نہیں دیا جاتا ہے. اسی وجہ سے اس حدیث شریف کو یہاں پہ نقل فرمایا ہے معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی. چلو
پھر محافظین بندے کا عمل نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ اور خلق اور حسن سلوک اور ذکر الہی جن میں کوئی عیوب مذکورہ بالا سے نہ ہو لے کر اوپر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تمام آسمان اور زمین کے فرشتے ہوتے ہیں یہاں تک کہ سب پردوں کو قطع کر کے خداوند کریم کے سامنے جا کھڑے ہوتے ہیں اور اس شخص کے لیے عمل صالح کی گواہی دیتے ہیں کہ خاص خدا کے واسطے کیا ہے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم میرے بندے کے عمل پہ نگراں تھے اور میں اس کے نفس کا نگراں ہوں. اس نے اس عمل سے مجھ کو ارادہ نہیں کیا کہ میرے سوا کچھ اور ہی مراد تھی, اس پر میری لعنت ہے. فرشتے کہیں گے کہ اس پر تیری لعنت اور ہماری لعنت, اور آسمان کہیں گے کہ اس پہ خدا کی لعنت.
آٹھویں جو ہے نا نگرانی کرنے والے خود اللہ پاک ہیں. اللہ تو فرشتے یہ سارے جو کمزوری ان ساتوں فرشتوں کی پکڑ میں نہیں آئی, اللہ کہیں گے میں اس کے نفس کا واقف کار ہوں, اس نے مجھے ارادہ نہیں کیا تھا, میری رضا کا ارادہ نہیں تھا, تو جس میں میری رضا کا ارادہ نہیں ہے میں نہیں لیتا اس کو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہاں پہ بھی جانچ کے اس کو رد کر دیں گے اگر اس نے اپنے عمل سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا ہے تو.
اور آسمان کہیں گے
نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے بلکہ لعنت بھی بھیج دیں گے. اچھا اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتے ہی سب لعنت میں شریک ہو جائیں گے, سارے فرشتے کہ آپ کی لعنت ہے تو پھر ہماری بھی لعنت ہے, ہم تو اچھا سمجھ رہے تھے.
اور آسمان کہیں گے اس پہ خدا کی لعنت اور ہماری لعنت, غرض اس کو سب آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان میں ہیں لعنت کریں گے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رسول خدا ہیں اور میں معاذ ہوں, میں کیا کروں؟
یعنی آپ رسول خدا ہیں, آپ کا تو نکل جائیں گا, آپ کے عمل کا تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن میں کیا کروں, میں تو معاذ ہوں, میں تو پھنس جاؤں گا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیروی کر اگرچہ تیری عمر تھوڑی سی ہو. اے معاذ جو تیرے بھائی قرآن خواہ ہیں ان کی غیبت مت کر اور اپنے گناہوں کو خود اپنے اوپر رکھ, ان کے ذمے مت لگا اور ان کو برا کہہ کر اپنا تزکیہ مت کر اور نہ اپنے آپ کو ان پر اونچا کر اور عمل آخرت میں دنیا کے کام کو داخل مت کر اور لوگوں میں تکبر مت کر ورنہ لوگ تیری بدخلقی سے ڈریں گے, اور جب کوئی دوسرا تیرے پاس بیٹھا ہو کسی سے سرگوشی مت کر اور لوگوں کو اپنی عظمت مت جتا, نہیں تو تجھ سے دنیا کی برکت جاتی رہے گی, اور لوگوں کی ہتک مت کر ورنہ قیامت میں تجھ کو دوزخ کے کتے چیر ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والناشطات نشطاً. اے معاذ تجھ کو معلوم ہے
ناشطات کیا ہیں؟
کہ وہ کیا ہے؟ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے کہ آپ ارشاد فرما دیں کہ وہ کیا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دوزخ کے کتے ہیں کہ گوشت اور ہڈی کو دانتوں سے نوچیں گے.
والناشطات نشطا, نوچ دینے والوں کی قسم, اس سے مراد دوزخ کے وہ فرشتے ہیں, وہ کتے ہیں جو عمل کی خرابی والوں کو نوچ دیں گے.
میں نے عرض کیا کہ آپ پر میری ماں اور باپ فدا ہوں, یہ خسائل جو ارشاد ہوئے ان کی بجا آوری کی کس کو طاقت ہے؟
اور ان دوزخ نگرانی کے ساتھ کرنا کون کر سکتا ہے ایسا؟
اور ان دوزخ کے کتوں سے کون بچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ جس پر خدا آسان کرے اس کو یہ باتیں کچھ مشکل نہیں.
جس کو خدا آسان کرے اس کے لیے کچھ مشکل. اسے اندازہ آپ فرمائیے کہ خالی عمل کر دینا الگ چیز ہے, لیکن اس عمل کو ان صفات کے ساتھ اوپر پہنچانا جو یہاں مذکور ہوئے کتنا مشکل کام ہے. تو ایک مجاہدہ ہے لمبا چوڑا, دین کی جو حقیقت ہے, اصل جو دین ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوں, اس حقیقت کے ساتھ رہنا, اس حقیقت کے ساتھ عمل کرنا, یہ بہت فکر والا کام ہے, محنت والا کام ہے. جی
راوی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو کلام اللہ کی تلاوت کرتے نہیں دیکھا, اور وہ اس حدیث کی درس اکثر تلاوت میں مصروف.
یعنی خالی یہ حدیث سنا بلکہ بولے تو یہ حدیث سنانے سے پہلے اتنا ان کو رونا آ رہا تھا کہ شاگرد کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھا کہ اب یہ روتے رہیں گے, شاید اب بات کریں گے نہیں, اتنی دیر تک تو روتے رہے, خالی سنا. جب صحابہ کرام جب حدیث سناتے تھے تو وہ اس رنگ میں تاثر میں رنگے ہوئے ہوتے تھے پورا اس کے اثر میں. تو اس لیے حدیث کا مضمون پورا ذہن میں آتے خود اتنا ڈر گئے کہ خود ہی رونا شروع کر دیا. پھر بہت دیر تک روتے رہے, پھر اس کے بعد کہیں جا کے یہ حدیث سنائی. جی.
اور روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو گردن جھکائے دیکھا. آپ نے فرمایا, او گردن والے اپنی گردن اٹھا, کہ خشوع گردنوں میں نہیں بلکہ دلوں میں ہے.
مسجد کے اندر بعض لوگ ہے نا زیادہ دینداری دکھانے کے واسطے نیچے گردن ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں, تو اس پر حضرت نے منع فرمایا ہے. مراقبہ سیکھنے کے لیے یا کرنے کے لیے گردن جھکانا وہ ایک تدبیر ہے, وہ ایک علاج ہے, وہ ایک ٹیمپرری اور وقتی چیز ہے, اس کی ممانعت نہیں ہے. یہ ایک یہ کہ مراقبہ نہیں کر رہے تھے, بس ویسے ہی اپنے بزرگ ہونے کو دکھانے کے واسطے کر رہا تھا, تو اس پر حضرت نے انکار کیا.
حضرت ابو
حضرت نے فرمایا کہ خشوع تو دل میں ہوتا ہے, گردن میں تھوڑا ہی ہوتا ہے, تو گردن سیدھی رکھ.
اور حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو مسجد میں سجدے کے درمیان روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ تو یہ بات اگر اپنے گھر کرتا تو بہت اچھا ہوتا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ریاکار کی تین علامتیں ہیں, جب اکیلا ہو تو سست ہو, اور جب مجمع میں ہو تو خوش ہو, اور جب اس کی کوئی تعریف کرے تو عمل زیادہ کرے, اور اگر کوئی مذمت کرے تو کم. اور ایک شخص نے عبادہ بن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, اگر میں تلوار سے خدا کی راہ میں لڑوں اور نیت رضا الہی اور لوگوں کی تعریف کی ہو,
دونوں بھی ہو, رضا الہی بھی ہو اور لوگ تعریف کریں یہ بھی ہو,
تو کچھ تو ثواب ہوگا؟
جتنی نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہوتا تو ثواب ہوگا, یہ پوچھا.
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تجھے کچھ نہ ملے گا.
فرمایا کہ اس میں تجھے کچھ نہیں ملے گا, چونکہ اللہ تعالیٰ شرک کے معاملے میں بہت غیرت مند ہے. بولے گا بھائی میرا بھی نیت کیا, میری بھی اور دوسرے کی بھی کیا, یعنی اپنی تعریف کی بھی کیا, لہذا اپنی تعریف ہی کرا لے مجھے مت دے.
اس شخص نے تین بار یہی پوچھا, آپ نے یہی جواب دیا, اور آخر کو فرمایا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شرک سے سب غنیوں کا غنی ہوں. اور ایک شخص نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ہم میں سے بعض آدمی نیکی کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ بھی تعریف کریں اور ثواب بھی پاویں. آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ منظور ہے کہ خدا کا غضب تم پر ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. آپ نے فرمایا کہ تو جب عمل اللہ کے واسطے کر, اس کو اخلاص کے ساتھ کر. اور ضحاک رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ عمل رضا الہی اور تمہاری رضا کے واسطے ہے, یا رضا الہی اور رضا اہل قرابت کے لیے ہے, کیونکہ حق تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کے درہ مارا تھا, پھر اس سے فرمایا کہ تو مجھ سے عوض لے لے. اس نے عرض کیا کہ میں نے خدا کے واسطے اور آپ کی خاطر معاف کیا. آپ نے فرمایا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا, یا تو میری خاطر معاف کر کے مجھ پر احسان ہو یا خدا کے واسطے چھوڑ دے. اس
دونوں میں سے ایک کے واسطے کر.
اس نے عرض کیا کہ میں نے صرف خدا کے واسطے چھوڑا. آپ نے فرمایا کہ اب خوب ہوا. اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں.
تو انہوں مذمت کی تعریف میں چھیں, یہ ریاکاری کی مذمت کے ہی بیان میں ہیں. 11 بیان ہے اس میں. کتنے کیا کتنے بیان ہے بولے؟
11 بیان
ریا کے اوپر, 11 بیانوں پر مشتمل ہے وہ. بہت آگے تک جاتا ہو, پورا 2-3 دن پڑھے تک ختم ہوتا خالی ریا کا بیان. مگر پڑھنا چاہیے, سب پڑھیں گے تو ہی پتا چلے گا نا کیا ہے کیا نہیں.
اور حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہا ہوں کہ ان کے دل میں حکمت کی ایسی باتیں گزرتی تھیں کہ اگر ان کو زبان پر لاتے تو ان کو اور ان کے ساتھیوں کو مفید ہوتی, مگر شہرت کے ڈر کے مارے نہیں کہتے تھے. اور جب راہ میں کوئی ایزا دہندہ چیز دیکھتے تو اس کو مشہور ہو جانے کے خوف سے علیحدہ نہ کرتے. اور سنتے ہیں کہ ریاکار قیامت میں چار ناموں سے پکارا جائے گا, اے ریاکار, اور زیاکار, او مکار, او بدکار. جہاں جس کے لیے عمل کیا ہے اسی سے اپنی اجرت لے, ہمارے پاس تیرے واسطے کچھ اجر نہیں. حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے ریا ایسے عملوں سے کرتے تھے کہ جن کو بجا لاتے تھے، اور آج ریا ایسے اعمال سے کرتے ہیں جن کے مرتکب نہیں ہوتے.
پہلے لوگ عمل کر کے ریا کاری کرتے تھے، حضرت فضیل فرما رہے ہیں. اب ان کے اپنے زمانے کی بات ہو رہا ہے، اور اب تو بغیر عمل کرے کے ریا کر رہے ہیں، یعنی عمل ہی نہیں کرے مگر ہم یہ کرے بول کے لوگوں کو دکھا رہے ہیں. پہلے تو کر کے پھر بھی ریا کاری کی نیت ہوتی تھی، اب ایسا وقت آ گیا، اس محلال اتنا ہو گیا، وہ بھی فضیل بن عیاض کے زمانے میں، کہ وہ عمل نہیں کر کے ریا کاری کر رہے ہیں.
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بندے کو نیت پر اجر دے گا، پر اتنا دے گا کہ اتنا عمل پر نہ دے گا. خدا تعالیٰ بندے کو
جو سلسلہ ہوتا ہے نا، چاہے چشتیہ ہو، چاہے قادریہ ہو، چاہے نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، اس میں فضیل بن عیاض ملتے ہیں اوپر جا کے. حضرت ابراہیم بن آدم کے بعد. جی
حضرت اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بندے کو نیت پر اتنا دے گا کہ اتنا عمل پر نہ دے گا، اس لیے کہ نیت میں ریا نہیں ہوتا. اور حضرت حسن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ریاکار یہ چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی تقدیر پہ غالب ہو جائے. وہ خراب آدمی ہے، یوں چاہتا ہے کہ آدمی اس کو نیک بخت کہیں، اور وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو خدا کے نکمے لوگوں میں داخل ہے. ایمانداروں کے دلوں کو لازم ہے کہ اس کو پہچان رکھیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ ریا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو، مجھ سے ٹھٹول کرتا ہے.
مسخرہ پنا کرنے کو کہتے ہیں ٹھٹول کرنا.
حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قارئین، قاری تین قسم کے ہیں، ایک خدا کے قاری، ایک دنیا کے قاری، اور ایک بادشاہوں کے قاری. محمد بن واسع خدا کے قاریوں میں سے ہیں. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی ریاکار کو دیکھنا چاہے وہ مجھے دیکھ لے. اور محمد بن مبارک ثوری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ اہل خیر کی وضع رات کو اختیار کرنی چاہیے، دن کو اہل خیر کی صورت اظہار کرنے سے کہ وہ اشراف ہے، اس لیے کہ دن کا معاملہ مخلوق کے لیے اور رات کا خالق کے لیے ہے. اور ابو سلیمان رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ بنسبت عمل کے، عمل کا بچانا زیادہ سخت ہے. اور ابن المبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی طواف تو کعبے کا کرتا ہے مگر ہے خراسان میں. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اس بات کو محبوب جانے کہ مجھ کو لوگ یوں کہیں کہ یہ مکہ کا مجاور ہے، حاصل ہوا کہ طواف حصول شہرت کے لیے ضائع ہے، اس پر کچھ ثواب و اجر مترتب نہیں. اور حضرت ابراہیم بن ادھر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے مشہور ہونا چاہا اس نے خدا تعالیٰ کی تصدیق ہی نہیں کی. پہلا بیان مکمل.
پڑھنے آ رہا ہاتھ میں لے کے، کتاب بڑی ہے، یہ لگا لیتے. اچھا ہاں، یہ دے دو بےچارے، بہت جلدی خیال ہے ماشاء اللہ.
دوسرا بیان ریا کی حقیقت اور جس چیز میں.
اب دوسرا بیان ریا کی حقیقت، ریا کہتے کس کو ہیں وہ بتا رہے ہیں. چلو.
اور جس چیز میں ریا ہوتا ہے. واضح ہو کہ ریا مشتق رویت سے ہے، جس کے معنی دیکھنے کے ہیں. اسی طرح سماع جو بمعنی شہرت مستعمل ہے، مشتق سماع سے بمعنی سننے کے ہیں. اور ریا کے اصلی معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھا کر ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی.
پھر بولو یہ جملہ.
ریا کے اصلی معنی یہ ہیں کہ لوگوں کو اچھی خصلتیں دکھا کر ان کے دلوں،
اچھی خصلت اپنی، اچھی عادت، اپنے اچھے عمل کو دکھا کر
ان کے دلوں میں منزلت حاصل کرنی،
ان کے دل میں اپنی جگہ بنانا. ریا کی حقیقت یہ ہے کہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے دوسرے کے یہاں محبوبیت چاہنا.
اب چونکہ جاہو منزلت کا دلوں میں حاصل ہونا سوائے عبادات کے اور اعمال سے بھی ہو سکتا ہے، اور عبادات سے بھی، تو تو بحکم عادات بحکم عادات ریا خاص اسی صورت کا نام ہو گیا جس میں طلب منزلت دلوں میں عبادات کی جہد سے مقصود ہو. بس اس سے تعریف ریا کی یہ ہوئی کہ خدا کی طاعت سے مخلوق کا ارادہ کرنا. تو یہاں چار چیزیں ہیں. ایک ریا کرنے والا وہ تو عابد ہے. ایک جس کے لیے ریا کرتا ہے وہ آدمی ہے کہ ان کو دکھلانا منظور ہے اور ان کے دلوں میں منزلت مطلوب. اور ایک جس چیز کو دکھانا منظور ہے وہ خصلتیں ہیں جو ریاکار ظاہر کرنا چاہتا ہے. اور چوتھی خود ریا ہے. یعنی ان خصائل کے اظہار کا قصد اور جن چیزوں کے میں کے ریا کو داخل ہے وہ پانچ قسم ہے. یعنی آدمی لوگوں میں نمود پانچ چیزوں میں کر سکتا ہے: بدن اور حیث اور قول اور عمل اور ساتھ کے لوگوں اور اشیاء خارجی. دنیا دار بھی انہی پانچ قسموں سے نمود کرتے ہیں. مگر جا کا طلب کرنا اور ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال سے جو داخل طاعت نہیں بنسبت طاعت کی ریا کے خفیف ہے. ریا کا خواہاں ہونا ایسے اعمال سے جو داخل طاعت نہیں بنسبت طاعت کی ریا کے خفیف ہے. قسم اول بدن کی نمود. دین کے باب میں تو اس طرح ہے کہ بدن پہ لاغری اور زردی ظاہر کرے تاکہ لوگوں میں یہ خیال ہو کہ دین میں بہت محنت کرتا ہے اور دین کا خوف غالب ہے اور آخرت کا ڈر بہت ہے. یا یہ کہ دبلا ہونے سے معلوم ہو کہ غذا بہت کم کھاتا ہے اور زردی رنگ سے یہ وہم ہو کہ شب بیدار ہے. اسی طرح بالوں کا بکھرا رکھنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ دین کا فکر بہت ہے, اس سے فراغت کنگھی کی نہیں ملتی. بس یہ اسباب جب لوگوں میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے وہی باتیں مذکورہ سمجھتے ہیں اور نفس کو ان کے معلوم ہونے کی کمال خوشی ہوتی ہے. اس لیے اس خوشی کی چادر میں ان باتوں کا اظہار چاہتا ہے. اور اسی کے قریب ہے آواز کی پستی اور آنکھوں کا اندر گڑ جانا اور لبوں کا پجمردہ رہنا, کہ ان سے یہ پایا جاتا ہے کہ یہ شخص ہمیشہ کا روزے دار ہے اور شروع کی تعظیم کی جہد سے آواز پست ہو گئی یا بھوک کی وجہ سے طاقت کم ہو گئی. اسی بنا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو چاہیے کہ سر میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے اور سرما لگاوے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اور یہ سب معاملہ اس لیے ہے کہ کہیں شیطان ریا کی طرف مائل نہ کر دے. یہ طور بطن کی نمود کا اہل دین کرتے ہیں, مگر دنیا دار اس کے برعکس فربہی اور صفائی رنگ اور راستی قد اور خوبصورتی اور بطن کی پاکیزگی اور اعضاء کی قوت اور ان کا مناسب ہونا ظاہر کرتے ہیں.
یعنی دنیا دار اپنے جسم سے الگ انداز سے ریا کرتے ہیں, دیندار اپنے جسم سے الگ انداز سے ریا کرتے ہیں, وہ بتا رہے ہیں. تو دیندار چونکہ آدمی کو دیندار دکھانا ہے, زاہد دکھانا ہے, مجاہد دکھانا ہے, تو وہ اپنے جسم میں ایسی چیزوں کی ترجیح دیتا ہے ایسی حالت میں رہنے کو کہ جس سے لوگ اس کے مذہبی اوصاف کو سمجھ سکیں. تو بتانا یہ چاہ رہے ہیں حضرت کہ اپنے جسم کے اوپر بھی دھیان رکھے کہ میں اپنے جسم کی حرکتوں میں سے, اپنے جسم کی حالتوں میں سے کسی حالت سے ریا تو نہیں کر رہا ہوں. جی.
دوسری قسم حیض اور لباس سے نبوت کرنا. مثلا سر کے بالوں کو پراگندا رکھنا اور مونچھوں کو منڈانا اور راہ میں گردن ڈال کر چلنا اور آہستہ آہستہ حرکت کرنا اور سجدے کا نشان پیشانی پر باقی رکھنا اور موٹے کپڑے پہننا اور کمبل کی آبا پہننا اور اس کے دامن پنڈلیوں کے قریب تک اونچا رکھنا اور آستین چھوٹی کرنی اور کپڑے نہ دھلانے اور ان کو پھٹا ہوا رکھنا. یہ سب باتیں اس نمود کے لیے ہیں کہ یہ معلوم ہو کہ یہ شخص تابع سنت اور پیرو اللہ کے نیک بندوں کا ہے اور اس میں داخل ہے پیوند لگا ہوا کپڑا پہننا اور سجادے پر نماز پڑھنی اور صوفیوں کی طرح نیلے کپڑے پہننا, حالانکہ باطن میں حقیقت تصوف خاک بھی نہیں, اور عمامے کے اوپر چادر پہننی اور اس کو آنکھوں پہ لٹکا لینا بھی داخل نمود ہے کہ اس تمیز کے باعث سب کی آنکھ اس پر پڑے گی اور جانا جائے گا کہ بڑے محتاط ہیں کہ راہ کے غبار سے بھی اپنے کو بچاتے ہیں. اور اسی میں یہ بھی شامل ہے کہ بے علم آدمی عالموں کا خاص لباس پہنے تاکہ لوگ اس کو عالم سمجھیں، اور جو لوگ لباس سے نمود کرتے ہیں اس کی کئی طبقات ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں کہ اہل اصلاح کے نزدیک زہد کے اظہار سے منزلت کے خواہاں ہوتے ہیں، اس لیے کپڑے پھٹے پرانے میلے موٹے جھوٹے پہنتے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ان کو دنیا کی کچھ پرواہ نہیں. ایسے لوگوں کو کوئی بتکلف متوسط درجے کے کپڑے پہنا دے، جیسے سلف کے اکابر پہنتے تھے، تو ان کے نزدیک ایسا ہو کہ گویا ذبح ہی کر ڈالا. اور یہ صرف اس خوف سے ہوتا ہے کہ لوگ یوں کہیں گے کہ پہلے تو زاہد ہوتے تھے، اب اس طریق سے پھر گئے اور دنیا کے راغب ہو گئے. اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اہل صلاح اور دنیا داروں، یعنی بادشاہوں اور امراء اور رؤسا اور بڑے تجاروں اور دونوں فریقوں میں مقبول ہونا چاہتے ہیں، بس اگر نہایت عمدہ لباس پہنے تو درویش ان کو برا سمجھیں، اور اگر حقیر لباس پہنے تو بادشاہ اور اہل دنیا کی نظروں میں نہ چڑھیں، اور ان کو منظور یہ ہے کہ دونوں فریق کس نزدیک مقبول ہوں. اسے نہایت باریک آبا اور چادریں اور رنگین پیوند کار وغیرہ تلاش کر کے پہنتے ہیں، اور غالب ہے کہ ان کا لباس تونگروں کی قیمت میں مساوی ہوتا ہوگا، مگر رنگ اور حیت صلح کے کپڑوں کی سی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان کو موٹا یا میلا کپڑا بزور پہنا دے تو مثل ذبح کے برا جانے، اس لیے کہ بادشاہوں کی نظروں سے اتر جاویں گے. ایسے ہی اگر ریشمی یا حریری اطلس گل بدن وغیرہ پہنا دے کوئی کپڑا بنسبت ان کی پوشاک کی کم قیمت کا ہو، مگر اس کا پہننا نہایت گنا گزرے، اس لیے کہ درویش ان کو نہ جانیں گے کہ انہوں نے دنیا داروں کا لباس پہن لیا. حاصل یہ کہ جو فرقہ اپنی منزلت کسی خاص لباس میں جانتا ہے اس سے نہ کم پہنتا ہے نہ زیادہ، اگر کمی بیشی مباحی ہو، مگر وہ مذمت کے خوف کے مارے اس نے نہ اس سے اعلیٰ پہنے نہ ادنا، اور اہل دنیا کی نمود انہیں نفیس کپڑوں اور بڑھیا سواریوں اور گھوڑوں اور رنگین کپڑوں اور نفیس چادروں اور اقسام لباس و مسکن و اساس البیت میں بہتات اور تجمل ظاہر کرنے میں ہے. اور یہ بات سب آدمیوں میں پائی جاتی ہے کہ اپنے گھروں میں تو موٹے کپڑے پہنتے ہیں، اور اسی طرح باہر مجمع میں چلے آئیں تو بہت برا جانے، جب تک اچھی طرح زبائش نہیں کر لیتے، جب تک نکلتے نہیں. تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے.
اس میں قول میں نہیں، باتوں میں نمود. کپڑوں سے کیسے نمود کی جاتی ہے، اس میں کیسے بدنیتی کی جاتی ہے، جسم میں کیسے بدنیتی کی جاتی ہے، وہ بتا رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر جسم کو کیسا رکھیں، پھر کپڑے کو کیسا رکھیں، آدمی یہ سوچتا ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق پہننا ہے، سنت کے مطابق رہنا ہے، اور اس میں نیت کا اعتبار ہے. آپ جو ہے نا عمل کو اختیار کرنے میں کس نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ حضرت یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں بھی گڑبڑ ہو سکتی ہے، اس میں دھیان رکھنا پڑتا ہے آپ کو کہ کہیں یہ نیت تو میں نہیں کر رہا ہوں اس لباس کے اختیار کرنے میں، کہیں یہ نیت تو نہیں ہے اس حیات کو بنانے میں، کہیں یہ نیت تو نہیں ہے، اس کا دھیان رکھنے کو فرما رہے ہیں. حیات پر ان کو بحث نہیں ہے یہاں پہ اس وقت، نہ لباس پہ ان کو بحث ہے. امام غزالی اس وقت یہ نہیں بول رہے کہ آپ یہ پہنو یہ مت پہنو، یہ بھی نہیں بول رہے کہ یہ حالت میں رہو یہ حالت میں مت رہو، یہ فرما رہے ہیں کہ جسم کی ان حالتوں کے اندر بدنیتی کو دخل شامل کیا جا سکتا ہے، اور لباس کی ان حالتوں کے اندر بدنیتی کو شامل کیا جا سکتا ہے. ریا کرنے کے لیے لباس میں یہ شکلیں ہوتی ہیں، اگر آدمی کی نیت اچھی نہیں ہے تو جسم کی حیات میں یہ شکلیں لباس ہوتی ہیں ریا کی، اگر آدمی کی نیت صحیح نہیں ہے تو. آدمی کی نیت صحیح ہے پھر اس کا جسم ایسا ہو گیا، واقعتاً وہ روزے بہت رکھتا ہے اس لیے دبلا ہو گیا یا پیلا زرد رنگ پیلا ہو گیا، واقعتاً بہت روزے رکھتا ہے اس لیے اس کے ہونٹوں پہ خشکی آ گئی، سمجھا، واقعتاً بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور فنا رہتا ہے کام میں، اس وجہ سے کپڑے صحیح کرنے بالوں کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا. وہ مراد نہیں ہے حضرت کی، ان کو اس سے بحث نہیں ہو رہی یہاں پہ، یہ چیز سمجھ نہیں ہوتی بڑوں کے کلام میں. انہوں آپ کے کس عمل کو منع کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، اس عمل میں اس طرح کی نیت شامل کرنے سے ریاکاری ہوتی ہے. کس طرح کے لباس ہے اس سے بحث نہیں ہے، اس لباس میں ریاکاری اس طریقے سے کی جا سکتی ہے، یہ بتا رہے ہیں. قول میں ریاکاری کیسے ہوتی وہ بتائیں گے.
تیسری قسم قول میں نمود کرنے کی ہے. اس میں اہل دین کی نمود اس طرح ہے کہ ریا کے لیے واضح نصیحت کرنا، اور حکمت و دانائی کی بات کہنی، اور اخبار و آثار کا اس لیے یاد کرنا کہ روزمرہ کے محاورے میں کام آوے، اور لوگوں کو کثرت علم اور زیادتی توجہ احوال سلف پر معلوم ہو، اور لوگوں کے سامنے ذکر کے لیے ہونٹ ہلاتے رہنا، اور سب کے سامنے اچھی بات کا امر کرنا اور بری بات سے روکنا، اور بری باتوں پر غصہ کے ظاہر کرنا، اور لوگ اگر معصیت کے مرتکب ہوں تو ان پہ افسوس ظاہر کرنا، اور کلام کرنے میں اپنی آواز کو ضعیف کرنا، اور تلاوت قرآن مجید میں پتلی آواز کرنا تاکہ معلوم ہو کہ اس کو خوف اور غم بہت ہے، اور حدیث کی یاد ہونے کا مدعی ہونا، اور بہت سے محدثوں سے ملاقات ظاہر کرنا، اور اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اس میں جلدی سے خلل اور عیب بتلانا، خواہ یہ کہہ دینا کہ حدیث صحیح ہے یا غیر صحیح، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ حدیث داں تو یہ ہیں اور اس باب میں فاضل ہیں، اور کسی کے الزام دینے کو مجادلہ اور تقریر ناحق کر بیٹھنا کہ لوگ جانے کی علم دین میں بڑی دستگاہ ہے۔ اسی طرح اہل دین کے قول سے ریا کرنے کے بہت سے اقسام ہیں کہ ان کا شمار نہیں ہو سکتا، مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود اس طرح کرتے ہیں کہ اشعار و امثال یاد کر لیں۔
دیندار لوگ اپنی باتوں میں اس طرح ریا کاری کرتے ہیں، یہ بتا رہے ہیں، دنیا دار لوگ اپنی باتوں میں کیسے ریا کرتے ہیں؟
مگر دنیا کے لوگ قول سے نمود اس طرح کرتے ہیں،
نمود ریا کاری کو کہتے ہیں، دکھلانا، نمود مانے دکھانا، جی،
نمود اس طرح کرتے ہیں کہ اشعار و امثال یاد کر لیتے ہیں، اور فصیح عبارتیں اور شاذ و نادر جملے آپس میں بحث کے واسطے، اور اہل علم کے سامنے ایک عجیب فقرہ پیش کرنے کے لیے حفظ کرتے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے واسطے ہر شخص سے دوستی ظاہر کرتے ہیں۔ چوتھی قسم عمل کی نمود ہے، مثلا نماز میں ریا کے لیے دیر تک قیام کرنا، اور سجدے اور رکوع طویل کرنا، اور گردن جھکانی اور التفات کا ترک کرنا، اور سکون اور وقار کا ظاہر کرنا، اور قدموں اور ہاتھوں کو برابر رکھنا وغیرہ۔ اسی طرح روزہ اور جہاد اور حج اور صدقہ اور کھانا کھلانے میں ریا ہوتا ہے، اور چلنے میں ملاقات کے وقت فروتنی کرنی، مثلا آنکھیں نیچی کرنی اور سر جھکانا، اور کرام وقار کے ساتھ کرنا، یہاں تک کہ ریاکار کبھی اپنے کام کے لیے تیز چلتا ہے مگر جب کوئی دیندار اس کے سامنے آ جاتا ہے تو آہستہ چلنے لگتا ہے، اور سر ڈال لیتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے والا مجھ کو جلد باز اور کمتر جانے۔ پھر جب وہ شخص غائب ہو جاتا ہے تو پھر پہلے کی طرح تیز چلنے لگتا ہے۔ پھر کوئی دیکھ لیتا ہے تو پھر خشوع کرتا ہے، اور خدا کو یاد کر کے خشوع نہیں کرتا، صرف انسان کی اطلاع سے خشوع کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ صالح نہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ علیحدگی میں چال مخالف اس چال کے ہو جو لوگوں کے سامنے ہوتی ہے تو ان کو شرم آتی ہے، تو وہ تنہائی کی چال میں تو تکلف کرتے ہیں اور بہت بنا کر چلتے ہیں کہ اگر کوئی بالفرض تنہائی میں ان کو دیکھ لے تو چال میں تبدیلی نہ کرنی پڑے، یکساں رفتار رہے۔ ایسے لوگوں کو یہ گمان ہے کہ شاید حرکت سے ریا سے بچ جاتے ہیں، حالانکہ یک نہ شدھ دو شدھ کا مضمون ہوتا ہے کہ پہلے ریا لوگوں کے سامنے ہی تھا، اب خلوت میں بھی ہوا، اس لیے کہ تنہائی میں جو بھی اچھی رفتار اختیار کی سو اسی واسطے ہے کہ مجمع بھی ویسی ہی ہو، کچھ بھی خدا کے خوف اور حیا سے اختیار نہ کی۔ اور دنیا والوں کی نمود یوں ہے کہ تبختر اور تکبر کے ساتھ چلنا، اور ہاتھوں کا ہلانا، اور قدم قریب قریب رکھنا، اور دامن کو تھامے رہنا، اور دونوں پہلوؤں پر ہاتھ دھرنا وغیرہ امور جن سے جاہ و حشمت معلوم ہو۔ پانچویں قسم یاروں اور ملاقاتیوں سے نمود کرنی ہے، مثلا کوئی شخص اس بات کا بتکلف خواہاں ہو کہ فلاں عالم یا عابد میری ملاقات کو آئے تاکہ لوگ یہ جانیں کہ یہ شخص بڑا دیندار ہے۔ ایسے عالم اور عابد اس کے پاس آمد و شد رکھتے ہیں، یا کسی ایسے بادشاہ خواہ یا حاکم کا آنا چاہے بائیں غرض کے لوگ یہ سمجھیں کہ اس کا رتبہ دین میں بڑا ہے کہ حاکم تک برکت حاصل کرنے کو اس کے پاس جاتے ہیں، یا کوئی شخص بہت سے شیوخ و مرشدین کا ذکر کرے تاکہ معلوم ہو کہ اس کی ملاقات بہت سے اکابر سے ہے اور سب سے استفادہ کیا ہوا ہے، اور ایسے شخص کا فاخر اور ریا اس کے کلام سے مترشح ہوتا ہے کہ وہ کسی سے گفتگو کہنے لگتا ہے کہ تم نے کس کو دیکھا ہے، میں نے تو اتنے مرشدوں کو دیکھا ہے، اور اتنے اتنے شہروں میں پھرا ہوں اور اتنے لوگوں کی خدمت کی وغیرہ. پس جن چیزوں سے لوگ ریا کرتے ہیں وہ انہی پانچ قسموں سے ہوتی ہیں.
جسم اور آدمی کے کپڑے اور آدمی کا قول بات چیت اور آدمی کا عمل اور آدمی کے تعلقات والے, ان پانچ چیزوں میں ہوتی ہے ریا بتا رہے ہیں. آج اتنا بس ہے
جی. اچھا
حجت الاسلام بولتے اس لیے ان کو, امام غزالی کو اسلام کی حجت ہے, ان کو لقب حجت الاسلام کا ملا, حکیم آدمی تھے. دل کی دنیا پر, باطن کی دنیا پر بہت محنت کی انہوں نے, اور یہ جو دروازہ علوم کا ان کو کھلا وہ کشف کے راستے سے کھلا. پھر عالم بہت بڑے تھے, پہلے بہت بڑے عالم تھے, مطلب بعد میں بھی بڑے عالم ہی رہے لیکن پہلے صرف عالم تھے اور اچھے عالم تھے. حتیٰ کہ خود ان کا بیان یہ ہے کہ اس وقت بڑے مدارس تھے, بہت فضلاء, مفتی, قاضی, چونکہ سرکاری عہدے بھی اسی میں ملتے تھے نا. پہلے دارالاسلام تھا, مسلمانوں کی حکومت تھی, قاضی بننے کے لیے بہت پڑھنا ہوتا تھا, مفتی بننے کے لیے بہت پڑھنا ہوتا تھا, امام بننے کے لیے بہت ہوتا تھا, خطیب بننے کے لیے بہت پڑھنا ہوتا تھا. اب سارے یہاں سے وہاں تک علماء اور مشائقین بیٹھے ہوئے ہیں, خطبہ دینے کے واسطے جاہلانہ خطبہ تو نہیں دے سکتے تھے. اتنا فصیح ہو, بلیغ ہو, معنی والا ہو, حدیث پر مشتمل ہو, آیتوں پر مشتمل ہو, باریکیاں ہوں, وہ سب چیزیں ہوتی تھیں, تو قابلیت بہت پیدا کرنا پڑتا تھا. تو اس زمانے کے ہیں انہوں عالم, بہت بڑے عالم گزرے. تو اس میں انہوں نے فرمایا کہ اپنے دور میں میری حیثیت مسلم ہو گئی, یعنی تسلیم کر لیا گیا کہ بھائی یہ یگانہ آدمی ہے, اسپیشل آدمی ہے, نادر ہے, پڑھے لکھے لوگوں میں بہت ممتاز ہو جانا, اسپیشل ہو جانا, صفحے اول کے لیول میں آ جانا, فقہ میں, حدیث میں, عربی دانی میں, فنون میں, منطق میں, فلسفے میں, صرف میں, نحو میں, ادب میں, بلاغت میں, ان سب چیزوں میں مشہور ہو گئے. ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر سے میں اتنا پڑھ لیا اور اتنی قابلیت ہو گئی, علماء میں میری دھاک بیٹھ گئی, میرا وزن قائم ہو گیا, سارے علماء میرے کو مانتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ بہت قابل آدمی ہے, بہت واقف کار آدمی ہے, بول کے بڑا عالم ہے. لیکن میرا ایمان صحابہ کے ایمان کے جیسا کیوں نہیں ہے؟ یہ ان کو شبہ ہو گیا. ان کا بیان ہے یہ ایک جگہ پر کہ جب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علم سے نواز دیا اور میں دین کی خدمت میں رہا, مدرسے میں ہی پڑھاتے تھے اور تصنیفات بھی تھی بہت ساری, اور جنا والا وزن بھی میرا لوگوں میں قائم ہو گیا, علماء میں قائم ہو گیا, لوگوں میں نہیں علماء میں. پھر بیٹھے بیٹھے مجھے خیال آیا کہ ایمان, جب ہم صحابہ کے ایمان کے قصے پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر وہ ایمان کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال میرے کو پیدا ہوا. لیکن اس سوال نے میرا دل اتنا کھٹا کیا اپنی مشغولیت سے کہ میں نے سب چیزوں کو چھوڑ کے فلتفت الى طریق الصوفیہ, پھر میں وہاں سے صوفیہ کے طریق کی طرف متوجہ ہو گیا, وہاں سے ان کو تصوف کا چسکا لگا, چھوڑ دیا پڑھنا پڑھانا, چھوڑ دیا مدرسے کی مشغولیت, چھوڑ دی. اب وہ اتنا زیادہ ان کو لگ گئی وہ کہ طبیعت خراب ہو گئی ان کی, اتنے بیمار ہوئے کہ مرنے کے قریب ہو گئے. علاج, معالجہ, طبیب, حکیم, جتنے اس زمانے میں علاج کے طور طریقے سب کو دکھا دیے. ایک حکیم نے ہاتھ پکڑ کے یہ کہا کہ اس بندے کو عشق کا مرض ہو گیا ہے, اگر اس کو اس کا مطلوب نہیں ملا تو یہ مر جائے گا. جس کا اس کو عشق ہو, جس چیز کا بھی ہوا ہے عشق, عشق ضروری نہیں ہوتا کہ کسی لڑکی سے ہی ہو, اگر اس کو اس کا مطلب نہیں ملا تو یہ مر جائے گا. یہاں تک نوبت پہنچ گئی ان کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر دستگیری فرمائی, شیخ مل گئے, باطن میں ذکر فکر شروع ہو گیا, مراقبے شروع ہو گئے. جو اس لائن سے اس زمانے میں طریقہ تربیت کا تھا وہ ان کو مل گیا, تو پھر ان کی طبیعت سنبھلنا شروع ہو گئی. تو اصل میں ان کو اتنی زیادہ طلب ہوئی اپنی اصلاح کی, اور اتنی زیادہ طلب ہوئی اپنے ایمان کو حاصل کرنے کی, ایمان کی حقیقت حاصل کرنے کی, اور اتنی زیادہ پیاس پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنانے کی, تو پھر حق تعالیٰ شانہ نے راستے بھی اسی اعتبار سے ان پر کھولے. تو اس کے بعد پھر ان پر یہ کھلی چیزیں, مکاشفات قلوب جن کو کہتے, دل کی دنیا ان پر کھل گئی, باطن کی دنیا ان پر کھلی ہے. پہلے دین کی طرف طلب اور توجہ ہوتی ہے, نہیں تو آدمی بے طلبی میں ہوتا ہے, نہ اللہ کو پہچانتا, نہ رسول کو پہچانتا, نہ آخرت کو پہچانتا. جب یہ طلب اور شوق تھوڑا آ جاتا ہے ابتدائی درجے میں, تو پھر آدمی کو علم کی طلب ہوتی ہے کہ مجھے جاننا چاہیے کہ کیا ہے, کامیابی کا راستہ کیا ہے, ناکامی کا راستہ کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, حق کیا ہے, باطل کیا ہے. حق اور باطل, حلال اور حرام, اور جناب صحیح اور غلط اقوال میں, تو یہ آدمی کو علم حاصل کرنے کی طلب پیدا ہوتی ہے. علم حاصل کرنے کے بعد میں عمل کا معاملہ سامنے آتا ہے. عمل کا معاملہ آنے کے بعد میں اس کی تکمیل کا معاملہ سامنے آتا ہے. یہ درجے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے توفیق سے, اپنے فضل سے آدمی میں دین کی فکر پیدا کر دیا, جو کہ دعوت کا گویا حاصل ہے کے اعتبار سے, تبلیغ کا جو حاصل ہے کے اعتبار سے, تو اس سے آگے تھوڑا سا بڑھنا, وہ کام چھوڑنا نہیں, اس کے ساتھ پھر علم کے حاصل کرنے کی طرف, اہل علم کی صحبت, علماء کے پاس اٹھنا بیٹھنا. جو تبلیغی علم حاصل کرے گا اس میں بیلنس ہوگا, جو تبلیغی علم حاصل نہیں کرے گا وہ اس میں بیلنس نہیں ہوگا, ان بیلنس ہوگا وہ. یعنی وہ تبلیغ کے علاوہ کسی کا کچھ سمجھے گا ہی نہیں, اور یہ بے اعتدالی ہے. بولے گا تو حق کے, ہمارا ہم سب کی کامیابی دین پر چل رہی ہے. دعوت کس کی دے گا؟ دین کی. لوگوں کو دعوت دیں گے نا, دعوت کس کی دیتے؟ دین پر چلنے میں ہماری کامیابی ہے. بلکہ بولے وہ دین کیا ہے جس پر چلنے میں کامیابی ہے, اس کا اپنے کو پتہ ہی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا نا؟ تو بے اعتدالی میں آ جائے گا, وہ انبیلنس ہو جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے کاموں سے ذہن ہٹ جائے گا, حالانکہ جو حضور کرے وہی تو کرنے کا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ساتھ علم کا کام کیا. آپ پہلے بلاتے تھے لوگوں کو قرآن پاک پڑھ کے, جب لوگ آ جاتے تھے تو پھر ان کو سمجھاتے تھے, بتاتے تھے, مسائل علم دیتے تھے. علم سے بیلنس آتا ہے, وسعت پیدا ہوتی ہے. علماء کی صحبت ضروری ہوتی ہے, علماء کے پاس بیٹھنا, اٹھنا, ان سے اپنا خصوصی تعلق بنانا, جو اس میں خاص طور پر جن سے اپنے کو مناسبت ہو, جو اپنے کو عمل عامل دیندار نظر آئیں, صاحب والا صاحب تقویٰ نظر آئے, ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے میں, ان کی مجلسوں میں شرکت کرنا, ان کے درس میں شرکت کرنا, ان کے درس حدیث میں, ان کے درس قرآن میں, ان کی مجالس میں بیٹھنا, اور یا پھر باضابطہ طریقے پر عالم کا کورس کرنا. اس زمانے میں مجھے سب سے زیادہ بہتر طریقہ یہی لگتا ہے کہ پارٹ ٹائم سے ہی عالم کا کورس کر لینا. اس سے ایک بیلنس, بہت بڑے عالم تو نہیں بن جاتے ویسا کورس کر لینے میں, لیکن آدمی کو شدھ بدھ ہو جاتی ہے, تعلیمی لائن کی چیز سے مناسبت بھی ہو جاتی ہے, اور بہت سے مسئلے مسائل معلوم بھی ہو جاتے ہیں. اس لیے دعوت کی پوری فکر اور دعوت کی محنت کے ساتھ پھر علم کی محنت میں لگنا, اس کو چھوڑے بغیر, اس کو اختیار کرتے ہوئے, اس میں ایک بیلنس لانا. اچھا, علم آ گیا, تھوڑا بہت مسئلے مسائل معلوم ہو گیا, تبلیغ بھی آ گئی, تھوڑا علم بھی آ گیا, تو اصلاح کی فکر ہو جانا اپنی, چونکہ اصلاح ابھی بھی نہیں ہوتی. علم الگ چیز ہے بالکل, عمل الگ چیز ہے بالکل. علم عمل نہیں کراتا، علم عمل کا موقف علیہ ہے، علم عمل کے، علم کے بغیر عمل نہیں کر سکتا بندہ، جس چیز پہ کو عمل کرنا ہے اس کو جانے بغیر کیسا عمل، نماز اگر نماز کا علم نہیں ہوگا تو نماز پڑھیں گے کیسے، روزے کا علم نہیں ہوگا تو روزہ رکھیں گے کیسے، زکوٰۃ کا علم نہیں ہوگا تو زکوٰۃ دیں گے کیسے، حج کا علم نہیں ہوگا تو حج کریں گے کیسے، لیکن حج کا علم ہونا حج نہیں کراتا، زکوٰۃ کا علم ہونا زکوٰۃ نہیں دلواتا، موقوف علیہ ہونا الگ چیز ہوتا ہے، محرک ہونا الگ چیز ہوتا ہے، محرک جو ہے نا وہ ایمان ہوتا ہے، ہدایت ہوتی ہے، ایمان کا نور یہ عمل کراتا ہے، اور ظاہری اعتبار سے عمل کرانا وہ بھی، اور باطنی اعتبار سے عمل کرانا وہ بھی، فقہ ظاہری پر عمل کرانا اور فقہ باطنی پر عمل کرانا، تو فقہ ظاہری کو فقہا سے سیکھا جاتا ہے اور فقہ باطنی کو مشائخین سے سیکھا جاتا ہے، کیونکہ عمل، علم پر عمل صحیح معنی میں جب بھی ہوتا ہے جب اندر سے عمل ہو، دوسری صفات کے ساتھ ہو، اسی لیے وہ مقدم ہوتا ہے، مرتبے میں بڑا ہے وہ، آدمی عمل کر رہا لیکن ریا سے نہیں بچ رہا، عمل کر رہا لیکن حسد سے نہیں بچ رہا، عمل کر رہا لیکن غیبت سے نہیں بچ رہا، تکبر سے نہیں بچ رہا، عجب سے نہیں بچ رہا، علم پر عمل کر رہا ہے لیکن یہ بیماریاں ابھی ہیں، جانے نہیں دیتے فرشتے، جو کسٹم آفیسر ہیں اوپر چڑھنے نہیں دیتے عمل کو، اسی لیے تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ تصوف جو ہے نا وہ دین کا جزو اعظم ہے، بڑا حصہ ہے، 50% سے زیادہ ہے، کہ ظاہری دین بھی اس کے بغیر معتبر نہیں ہوتا، وہ سیکھیں گے تو یہ جو دوسرا دین ہے اس پر عمل قبول کیا جاتا ہے ورنہ نہیں کیا جاتا، یہ ایک پہلو ہوتا ہے نفس کے تزکیے کا، نفس میں عاجزی لانے کا، نفس میں تکبر مٹانے کا، نفس میں سے، نفس میں فنائیت لانے کا، عجوب مٹانے کا، اخلاص لانے کا، ریاکاری مٹانے کا، ایک عمل ہے، محنت ہے اس پہ پر، اچھا اگر یہ نہ ہونا، اس کو صحیح طریقے پر پراپرلی آدمی نہیں سیکھا، تھوڑا اس پہ جیسا محنت کرنا ہے نہیں کرا، تو پیچھے کی دونوں چیزیں ہمیشہ ڈسٹرب رہتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، دعوت میں بیماریاں آئیں گی اس کی، علم میں بیماریاں آئیں گی اس کی، عالم ہوگا گڑبڑ کرے گا، داعی ہوگا گڑبڑ کرے گا، کتنے سال گزر جائیں اس پر دھیان نہیں دیتے، کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبے ہیں یہ، آپ کی ترتیب یہی تھی، آپ دعوت دے کے دعوت دیتے، پھر اس کے بعد میں آپ تعلیم فرماتے، پھر اس کے بعد آپ تزکیہ فرماتے، یتلو علیہم آیاتی کا ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، تلاوت آیات دعوت ہے، تعلیم کتاب اور حکمت، کتاب اور حکمت میں حکمت سے حدیث مراد ہے، اور پھر اس کے مطابق انسان کے جسم کو ڈھالنا، چونکہ اس میں ہے محنت، کیونکہ جسم کے اندر جو تقاضے ہیں اور جسم کے اندر جو نفس ہے یہ جو ہے نا وہ عمل کرنے نہیں دیتا، وہ اصل دشمن ہے عمل کا، انسان کا جو نفس ہے وہ شریعت کا مخالف ہے، وہ پیدا ہی کیا گیا ہے لڑنے کے واسطے، مشاجرے کے واسطے، نفس کے ساتھ میں مقابلہ ہے، اسی میں کرنٹ بنتا ہے، اگر کرنٹ بننے کے واسطے آپ کو اگر آپ دو چیزوں کا رگڑا نہیں پیدا کریں گے تو کرنٹ نہیں بنتا، کرنٹ بننے کی لاجک وہی ہے، حرکت تیز ہونا، حرکت مقابلے میں ہونا، فرشتوں میں مقابلے کی حرکت نہیں ہے، ایک سائٹ کی حرکت ہے خالی، فلکی اجرام میں مقابلے کی حرکت نہیں ہے، ایک سائٹ کی حجرت ہے، اس لیے کوئی مرتبہ نہیں ہے ان کا، نفس جو ہے نا وہ مقابلے کے ساتھ دین پہ چلنے کا نام ہے، مقابلے کے بغیر نہیں ہے، اکیلا خود ہی پہلوان ہو کے خود ہی چمپئن ہو گیا، کیسا ہوتا، ورلڈ چمپئن ہو گیا، کس کے ساتھ ہوا مقابلہ، نہیں میں خود ہی مقابلہ کر لیا، تو خود ہی مقابلہ کر کے خود ہی چمپئن نہیں بنتے، چمپئن بننے کے واسطے مقابلہ چاہیے سامنے کسی پہلوان سے، تو نفس کی وضع ویسی ہے، انسان کے اندر، تو اس کو نفس کے ساتھ میں مقابلہ کر کے عمل کرنا ہے دین پر. تو جو نفسانی خصوصیات ہیں، نفسانی صفات ہیں، نفسانی رضائل ہیں، وہ آدمی کے اندر جو رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ میں مقابلہ ہونا، تو اس مقابلے کے اندر جو توازن چاہیے، صفائی چاہیے، باریکی چاہیے، نوک پلک صحیح کرنا چاہیے، اس کا نام ہے اصل میں تزکیہ. تو یہ ایک الگ چیز ہے. جب یہ صحیح معنی میں پراپر کسی کو ملتی ہے تو پھر وہ علم بھی صحیح پراپر ہوتا ہے، پھر وہ دعوت بھی صحیح پراپر ہوتی ہے، ورنہ تو نہیں ہوتا. اس میں وہ کام غلط ہو رہا نہیں بولتے، لیکن اس میں گڑبڑ ہو جاتی، بہت خرابیاں آ جاتی ہیں. کسی نہ کسی چیز کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، فتنے کا شکار ہو جاتا ہے. بیلنس کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شعبوں میں کام فرمایا ہے، جس جس نوعیت سے کام فرمایا ہے، ان سارے شعبوں میں ہاتھ ڈالو، ان سب سے مناسبت پیدا کرو، ان سب کو اختیار کرو. تبلیغ میں لگو تاکہ اعمال کا شوق ہو، تبلیغ میں لگو تاکہ دوسرے لوگوں میں اعمال کا شوق پیدا کر سکو. طالبین میں طلب میں اضافہ کرنا، بے طلبوں میں طلب لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. عالم کو، غیر عالم کو، مشغول کو، غیر مشغول کو، سب کو تبلیغ کے کام میں حصہ لینا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ہے. اپنی تربیت کے واسطے تبلیغ میں لگنا اپنی تربیت کے لیے ہے، بے طلبوں میں جا کے تبلیغ کرنا حضور کی خدمت کے لیے ہے، جو ہماری ذمہ داری میں ہے. ریئیکشن کے اندر ہماری تربیت اس میں ہے، ہدایت ہم کو ملتی ہے. ریئیکشن کے اندر سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر، بینیفٹ کے طور پر جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ استقامت کا حاصل ہونا ہے، کہ اسی چیز میں لگے ہوئے رہنے میں سے، اسی فکر میں لگے رہنے سے آدمی کو اس پر جمنا خود سے آسان ہو جاتا ہے. اسی چیز کو موضوع بنا کے محنت کرنے سے تکمیل ہوتی ہے اپنی، تکمیل کے راستے پر آدمی پڑتا ہے. تکمیل کا سبب ہوتا ہے اپنے ایمان کی، استقامت کا سبب ہوتا ہے، اخلاص کے حاصل ہونے کا سبب ہوتا ہے، اپنے نور ایمان میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، پلس جو بے طلب بندے ہیں ان بے طلبوں میں طلب لانا، یہ کام ہے. اور یہ نصیحہ، یہ حق ہے دوسرے ایمان والوں کا. دین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. لا يحب احدكم حتى لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اپنے بھائی ہیں، وہ مرتد ہو رہے ہیں، وہ دین سے دور ہو رہے ہیں، وہ دین سے نکل جانے کی کگار پر ہیں. ان کا حق ہے، ان کو کون بتائے گا، ان کو کون سمجھائے گا. تبلیغ میں لگنا نہیں، ہم تو تعلیم میں لگے ہوئے ہیں، نہیں ہم تو تزکیے میں لگے ہوئے ہیں. ارے بھائی، ایک کام کرے تو دوسرا کام نہیں کرنے کا ہے کیا؟ اب تبلیغ میں لگنا، پھر اس کے ساتھ میں اگر وہ کام کرے تو دوسرا کام نہیں کرنے کا ہے کیا؟ تعلیم میں بھی لگنا، اس کی خدمت جیسے ہوتی ہے. کن عالمن او متعلمن او ناصرن او محبن ولا تکو خامسن فتحلک، حدیث شریف ہے نا. یا عالم بنو یا طالب علم بنو یا مدد کرنے والے بنو، معاون بنو ان کے، یا محبت کرنے والے بنو، پانچ میں مت بننا، برباد ہو جاؤ گے. نہ محبت کرتا، نہ مدد کرتا، نہ خود علم حاصل کرتا، نہ خود عالم بنتا، نہ خود طالب علم بنتا. اب کیا کرے گا؟ وہ مخالفت کرے گا، تنقید کرے گا، عیب نکالے گا، برباد ہو جائے گا. حدیث شریف ہے، کن عالمن او متعلمن او ناصرن او محبن ولا تکو خامسن فتحلک. یا عالم بنو یا متعلم بنو یا ناصر بنو، تعاون جیسا بھی ہو سکتا ہے اس کا، یا محبت کرنے والے بنو کم از کم، دل سے تو چاہو ہاں بھائی بہت اچھا ہے، دعا دو، ولا تکو خامسن پانچویں مت بننا. اچھا اس پہ بھی قناعت کرنے کی اجازت نہیں، تزکیے میں لگنا ہے، اور تزکیے میں رکھنے کے بعد لگنے کے بعد بھی قناعت کی اجازت نہیں ہے، چونکہ تزکیہ ختم نہیں ہوتا. کل الناس ہلکا الا العالمون، سارے لوگ ہلاک ہوں گے سوائے علماء کے. والعالمون کلہم ہلکا الا العاملون، عالم سارے ہلاک ہوں گے سوائے عاملین کے، عمل کرنے والے علماء کے. علم تو حاصل کر لیے لیکن عمل نہیں کرتے تو بربادی ہے. والعاملون کلہم ہلکا الا المخلصون، اور عمل کرنے والے بھی سب ہلاک ہوں گے سوائے مخلصین کے. والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو مخلصین ہیں وہ خطرے میں ہیں، کیونکہ وہ اس کو کنٹینیو کرنا موت تک، وہ مسلسل فکر چاہتا ہے، وہ ہمیشہ کی ہمیشہ کا دھیان، ہمیشہ کی فکر، ہمیشہ کی مستعدی لگے رہنا ہی پڑتا ہے اس میں. اندر ایرا می تراشو می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش، اس راستے میں تراش اور خراش ہے، آخری وقت تک فراغت نہیں ہے. تہذیب کا کام لگا ہوا رہتا ہے. تہذیب اصل میں چمن بنانے کو بولتے ہیں، گارڈن بنانے کو بولتے ہیں، چمن گارڈن کو بولتے ہیں. پورا اردو اچھی پڑھ لیا، چمن بولتے دیکھ رہا ہوں تو اس واسطے گارڈن بولا میں. تہذیب جو ہے نا گارڈن بنانے کو بولتے ہیں. گارڈن کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر موسم میں پتے آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، ڈالیاں ادھر سے ادھر نکلتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کا چمن چمن رہنا ہے تو آپ ہر سیزن میں آپ کو تھوڑا سا یوں کرتے رہنا پڑتا ہے اس کو، جہاں پہ جو ڈیزائن آپ نے بنایا ہوا ہے. اب اپنے گھروں کے پاس تو مخصوص قسم کے ایک دو تین ہی ڈیزائن ہی ہوتے ہیں نا، مگر جو واقعتاً چمن ہوتے ہیں اس میں تو پچاسوں قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں. ہم نے ایسے بھی چمن دیکھے ہیں، اس میں جنا والا پورا میوزیم بنایا ہوا ہے، اس کے اندر جنا والا شیر بھی ہیں اسی چمن میں، اسی میں زبرے بھی ہیں، اسی میں ہاتھی بھی ہیں، اسی میں ہرن بھی ہیں، اسی میں بکری بھی ہیں، اسی میں آدمیاں بھی ہیں. ایسے بہت چمن میں نے دیکھے ہیں کہ چمن ایسا بنایا ہے کہ اس کو چمن ہی کی وضع ایسی بنا، پودوں کی وضع ایسی بنا دی ہے کہ پورا میوزیم یہاں سے وہاں تک آپ چلے جاؤ. اب اس کو کتنی فکر کرنا پڑتا ہے، اس کو تو پورا ہر وقت لگے ہی رہنا پڑتا ہے. ہمارے اندر کے جو اوصاف ہیں ان کے اندر بھی جو کاٹ جھاٹ کا جو مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ اس چھٹائی کے اندر جو ہے نوعیتیں الگ الگ ہیں. خلاص کی نوعیت الگ ہے، زہد کی نوعیت الگ ہے، صبر کی نوعیت الگ ہے، محبت کی نوعیت الگ ہے، سخاوت کی نوعیت الگ ہے، بہادری کی نوعیت الگ ہے، حیا کی نوعیت الگ ہے، مروت کی نوعیت الگ ہے. اب وہ ہر لائن کی ایک اس میں اعتدال لانا اور اس کی جد و جہد میں رکھنا. اخلاق سلف ہے، رسالہ قشیریہ کا جو ترجمہ ہے، وہ جو کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا تھا نا، اس کے اخلاق سلف ہے اس کا نام، اس کے اندر بھی بہت اچھا ہے یہ ان موضوعات کے اوپر گفتگو اور کلام پڑھنے کا. کتاب ملتی ہے اردو میں، ایک دیوبند کے عالم صاحب نے جو ہے نا کیا، اچھا ترجمہ کیا اس کا رسالہ قشیریہ کا. اگرچہ 3:30 ہو گئے، سادے انداز میں یاد رکھنے کے لیے کچھ چیزیں اپنے سلوک کی، سلسلہ قادریہ کے لین کی، اپنے تربیت کے لین کی، مخلوق کے پاس جو صفات ہیں اصلی وہ اور خالق کی جو صفات ہیں اصلی وہ، دونوں کو یاد رکھنا، یاد رکھ کے دونوں کو الگ کرتے رہنا، یہ مشق جاری رکھنا ہوتا ہے. مخلوق کے پاس جو صفات ہیں وہ موت ہے، صفات پوری، مخلوق پوری کی پوری میت ہے. وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، کفر کرتے ہو حالانکہ تم تو میت تھے. فَأَحْيَاكُمْ، تم کو حیات دی. تو ہماری حقیقت کے اندر موت ہے, اور ہماری حقیقت کے اندر جہالت ہے, ہم اپنی ذات کے اعتبار سے جاہل ہیں, علم ہماری صفت نہیں ہوتی, حیات بھی ہماری صفت نہیں ہوتی, اور ہم جو ہیں عاجز ہیں. جس کے پاس حیات نہیں ہوتی انہیں عاجز ہوتا ہے, جس کی جان نکل گئی جو مر گیا ہے عاجز ہوتا ہے, ادھر ہاتھ ڈالو ادھر پڑ جاتا ہے, ادھر ہاتھ ڈالو ادھر پڑ جاتا ہے, ادھر ٹانگ ڈالو ادھر پڑ جاتی ہے, ادھر ٹانگ عاجز ہوتا ہے. تو قدرت اس کے مقابلے میں, تو موت ہمارے پاس ہے, زندگی اللہ کے پاس ہے, جہالت ہمارے پاس ہے, علم اللہ کے پاس ہے, عاجزی ہمارے پاس ہے, عاجز ہونا قدرت اللہ کے پاس ہے, اضطرار ہمارے پاس ہے, قدرت رکھنے کے باوجود نہ کر سکنا, اس کو اضطرار کہتے ہیں. آگے پیچھے ہونا, شش و پنج, کروں نہ کروں, کروں نہ کروں, فیصلہ نہیں کر سکنا, ترجیح احد الامرین, دو باتوں میں سے ایک کو راجح نہیں کر سکنا, اس کو ارادہ نہ کرنا بولتے ہیں, اس کو اضطرار کہتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں ارادہ ہے. اضطرار ہمارے پاس ہے, ارادہ اللہ کے پاس ہے. اندھاپن ہمارے پاس ہے, بینائی اللہ کے پاس ہے, بہراپن اپنے پاس ہے, سنوائی اللہ کے پاس ہے, گونگاپن اپنے پاس ہے, کلام اللہ کے پاس ہے, متکلم اللہ ہے. تو ہم صفات ناقصہ والے ہیں, اپنی ذات میں غور و فکر کرنا کہ ہم صفات ناقصہ والے ہیں, میں میت ہوں, میں جاہل ہوں, میں عاجز ہوں, میں مضطر ہوں, میں اندھا ہوں, میں بہرا ہوں, میں گونگا ہوں. میرے میت ہونے کی وجہ سے اللہ نے حیات کی امانت مجھے عطا فرمائی, میرے جاہل ہونے کی وجہ سے اللہ نے علم کی امانت میرے پاس رکھی. جاننا, کسی بھی چیز کو جاننا, علم سے مراد دین کا ہی علم نہیں, نفس جاننا جو ہوتا ہے نا, یہ سب اسی میں شامل ہے. میرے عاجز ہونے کی وجہ سے قدرت اللہ نے میرے اندر رکھی, وہ امانت ہے میرے پاس. میرے مستر ہونے کی وجہ سے ارادہ اللہ نے میرے پاس رکھا, وہ امانت میرے پاس ہے. دیکھنے کی امانت میرے پاس ہے, سننے کی امانت میرے پاس ہے, بولنے کی امانت میرے پاس ہے. صفات کاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں, صفات ناقصہ ہمارے ہیں. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو پوٹلیاں بنا لینا, دو تھیلیاں بنا لینا, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حوالے کر دینا پوٹلی بنا کے, جو آپ کی صفات ہیں وہ اس کی پوٹلی بنا کے اپنے پاس میں رکھ لینا, یہ حق ہے. ادھر کی صفات ادھر نہیں ملانا, ادھر کی صفات ادھر نہیں ملانا, ادھر کی صفات ادھر لائے تو شرک ہے, ادھر کی صفات ادھر کرے تو کفر ہے. یہ وجدان ایسا رکھنا, زندہ رکھنا, یہ ترقی دیتا ہے, پھر آگے علم کے راستے کھولتا ہے. عرفت نفسی بالنقص عرفت ربی بالکمال, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, کی جو توجیہ ہے اس میں سے ایک توجیہ یہ بھی ہے, کئی توجیہات ہیں اس کی, اس میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نقص سے پہچاننا, اس کے مقابلے کا جو کمال ہے اس سے حق کو پہچاننا. من عرف نفسہ بالنقص عرف ربہ بالکمال, عرفت نفسی بالموت, عرفت نفسی بالجہل, عرفت نفسی بالعز, عرفت نفسی بالاضطرار, عرفت نفسی بالعمى, عرفت نفسی بالبكم ثم بكم, عرفت نفسی بالاصم ثم عرفت نفسی بالبكم, اندھا گونگا بہرا. تو عرفت ربی بالبصر وبالسمع وبالکلام, من عرف نفسه فقد عرف ربه, معرفت نفس بالضد ہوگی, کیونکہ جو مخلوق کی صفات ہیں وہ خالق میں نہیں ہوں گی. مخلوق خالق کی صفات سے خالق مخلوق کی صفات سے پاک ہے, تبھی تو وہ سبحان ہے. تو خالق کی سبحانیت, اس کا پاک ہونا پیشاب سے گندگی سے پاک ہونے کے معنی میں نہیں ہوتا. مخلوق اور مخلوق کی صفات سے پاک ہونا, مخلوق اور مخلوق کی صفات سے پاک ہونا ہی خالق کا کمال ہے, سبحان ہے. یہ اپنے سلوک کا سبق, اپنے جو ہے نا سلسلہ قادریہ کے اسباق میں سے ہے یہ چیز. اسی میں جو ہے نا تنزیہ اور تشبیہ ہے, اسی میں جو ہے تسبیح اور تحمید ہے. پاک کرنے کے جتنے مضامین ہوں گے اس میں سبحانیت ہے, موصوف کرنے کے جتنے مضامین ہوں گے حق تعالیٰ کو اس میں حمدیت ہے, تحمید ہے. سبحان اللہ الحمدللہ, سبحان اللہ الحمدللہ. اس کو صوفیہ کے اصطلاح میں تنزیہ اور تشبیہ کہتے ہیں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.